نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر کا جو اصول ہے اور جو طریقہ ہے وہ آپ حضرات کے بیان کیا جا چکا ہے، اور اس میں ایک اہم بات یہ بیان کی تھی کہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے وہ خود قرآن کریم اور سنت نبویہ کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور ان دونوں میں یہ فرق بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ کئی تفاسیر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں، یہ مستند ہیں، صحیح ہیں، اور جو چند دیگر تفاسیر ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان سے فائدہ لینا وہ فائدے کا باعث نہیں ہے. تو اس کی جو سب سے پہلی وجہ تھی وہ وجہ یہی تھی کہ جو تفسیر قرآن و سنت کے اصول اور ضوابط کے مطابق ہوتی ہے، اور صحابہ اور ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، ان کے نظریے اور عقیدے کے مطابق ہوگی وہ تفسیر معتبر ہوتی ہے. اور وہ تفسیر کہ جس کے اندر قرآن و سنت کے اصول و ضوابط کا خیال نہ رکھا گیا ہو، یا پھر ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے، ائمہ مجتہدین تھے، یا صحابہ اور تابعین تھے، ان کے عقیدے اور ان کے اعتقاد کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا ہو، ایسی تفسیر ہرگز ہمارے ہاں معتبر نہیں ہے. اور قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ ہوا ہی جائز اور ناجائز کی تفصیل میں ہے کہ کون سا عمل کرنا جائز ہے اور کون سا عمل کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے یا اس میں فقہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات سرے سے ہی غلط ہے. کیونکہ آپ خود سوچئے کہ اگر قرآن کریم جائز اور ناجائز کے بیان کے لیے نازل نہیں ہوا ہے تو پھر کس لیے نازل ہوا ہے؟ کیا قدیم زمانوں کے قصے کہانیاں سنانے کے لیے نازل ہوا ہے؟ نہیں. کیا اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے اور اللہ کی مخلوقات کے بیان کے لیے نازل ہوا ہے؟ نہیں. ہاں، وہ چیزیں اس میں آتی ہیں، لیکن ان چیزوں کا جو بیان ہے وہ ضمناً ہے، ان چیزوں کا جو بیان ہے وہ تبعاً ہے، اور سب سے پہلے درجے پہ وہ ایک مسلمان کو یہ بتانا کہ کون سا عمل تمہارے لیے جائز ہے اور کون سا عمل جائز نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا سب سے زیادہ ترجیحی بیان ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم کے اہم ترین موضوع ہے اس میں سے ایک مدارج الاجتہاد ہے، یہ لفظ آپ نوٹ کر لیجئے، مدارج الاجتہاد، یعنی کہ وہ جگہیں، وہ مقامات کہ جن میں اجتہاد کرنا بنتا ہے اور جہاں پہ اجتہاد کے بغیر مسائل کی تفصیل اور تشریح بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اور مدارج الاجتہاد کو جو لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں اسے مجتہدین کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مجتہدین کا علم بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے اور مجتہدین کے علم میں قرآن و سنت، صحابہ اور تابعین اور ائمہ، ان تمام کے تمام اصول اور زوائد کا خیال رکھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ امام مالک نے ایک مرتبہ امام اوزاعی کو لکھا کہ مدینہ منورہ کے اندر ایسی کنیز موجود نہیں ہے کہ جس کو حرمین کی تمام حدیثیں یاد نہ ہو. یہ بات شاید پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. علماء چھوڑیے، قراء چھوڑیے، پڑھے لکھے لوگ چھوڑیے، کنیز کی حیثیت آپ جانتے ہیں، جو سارا دن اپنے آقا کی خدمت کرتی ہے، کام کاج کرتی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایسی کنیز موجود نہیں ہے جس کو حرمین کی حدیثیں یاد نہ ہوں. فما ظنک بالمجتہدین، تو پھر مجتہدین کے بارے میں رائے اس کو بنانے سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا ضروری. قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو کس کے اوپر نازل ہو رہا تھا اور قرآن کریم جہاں نازل ہو رہا تھا وہاں ماحول کیسا تھا اور وہاں پہ رہنے بسنے والے لوگ کیسے تھے، یہ جاننا بھی ایک بہت بڑا علم ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ قرآن کریم کے اندر جن لوگوں کا ذکر ہے وہ چار قسموں پہ ہیں، یہود اور نصارہ، ان کو آپ جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ مشرکین بھی ہے، اور اسی طرح ایک طبقہ صابئین کا گزرا ہے. صابئین کسے کہتے ہیں؟ صابئین جو مشرکین کے دین سے ہٹ جاتا تھا اور کسی اور مذہب یا دین کے اوپر عمل کرنا چاہتا تھا اس کو وہ لوگ صابئین کہتے تھے. جو مشرکین تھے وہ تو مکہ میں موجود تھے، کعبہ میں رہتے تھے، اور مکہ کے آس پاس جتنی وادیاں تھیں، جتنے علاقے تھے، اس میں مشرکین موجود تھے. یہود اور نصارہ، یہ لوگ جزیرۃ العرب کے اندر پھیلے ہوئے تھے، مدینہ میں بھی موجود تھے، خیبر میں بھی موجود تھے، نجران میں بھی موجود تھے، بحرین میں بھی موجود تھے، سمجھ رہے ہو؟ اور صابئین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بابل میں رہتے تھے، بابل عراق میں ایک جگہ ہے، اور اسی طرح مجوس. یہ ضمناً ہے، میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ چار قسم کے ہیں لیکن صابئین اور مجوس یہ ضمناً ہے، ایک قسم ہے، سمجھ گئے؟ मजूस जो थे वो फारस में रहते थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जिन लोगों से खिताबात किए हैं, जिनके सामने हक की दावत दी है और जिन लोगों को ईमान की दावत दी गई है, वो भी यही है। लेकिन कुरान करीम आम तौर पे जिन चार तबकों से खिताब करता है वो थोड़े से अलग है। नंबर एक मुशरिकीन है, नंबर दो मुनाफिकीन है, और नंबर तीन यहूद है, नंबर चार ईसाई है। ये वो चार तबके हैं जिनसे कुरान करीम खूब खिताब भी करता है और उनको चैलेंज भी करता है कि तुम जो बात कर रहे हो वो बात गलत है, तुम्हारा जो अकीदा है वो गलत है। या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन, ए अहले किताब आओ बात करते हैं। और कुरान करीम का जोर देखिए, कुरान करीम का इतना जबरदस्त होना देखिए कि कुरान करीम कहता है अगर इल्म के ऊपर बात नहीं बनती, तुम्हारे पास दलाइल मौजूद नहीं है, तो फिर मुबाहला करते हैं। सूरह आल इमरान के अंदर फकुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम, आओ मैदान में निकलो, अपने आल औलाद को बाहर लाओ, और दुआ करते हैं, मुबाहला करते हैं। और उलमा कहते हैं कि मुबाहला ये हक और बातिल में फर्क करने की आखिरी तदबीर है। अल्लाह तबारक व तआला की ये उसूल है और ये कायदा है कि जब हक और बातिल का मुबाहला हो जाता है तो हक का इजहार फिर जरूरी हो जाता है। तो जब मैंने आपसे कहा कि आम तौर पे कुरान करीम चार तबकों से जिक्र करता है, तो उसमें भी ये बात वजाहत जरूरी है कि मजूस और साबईन का जिक्र, क्योंकि वो अहले किताब नहीं है और उनके पास कोई ऐसे खास पढ़ने की चीजें भी नहीं था, इल्मी मवाद भी नहीं था, इसलिए उनका जिक्र तबान है। और मुशरिकीन चूंकि काबा में रहते थे और हजरत इब्राहिम के दीन को उन्होंने बदल दिया था, दावा करते थे इब्राहिमी होने का और तवाफ नंगा होके करते थे, दावा करते थे इब्राहिमी होने का और नमाज में सीटियां बजाते थे, और दावा करते थे इब्राहिमी होने का और काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बराहे रास उनसे खिताब किया है। और इंसान को जो सबसे ज्यादा शैतान ने धोखा दिया है वो शिर्क में दिया। और हजरत आदम जब दुनिया से चले गए तो कहते हैं कि इबलीस ने उनकी एक शक्ल बनाई, एक शबी बनाई, और हजरत आदम के आल औलाद से कहने लगे कि ये उनकी तस्वीर है, इसको देखो और खुश हो जाओ, रोते क्यों? आजकल भी लोग ऐसे करते हैं, कोई मर जाता है उसकी तस्वीर लगा देते हैं और उसको याद करके फिर वाह वाह करते हैं। ये असल में इबलीस ने सिखाया है। तो कुरान करीम जिन तबकों के साथ कलाम करता है, इन तबकों के जानने के साथ साथ कुरान करीम का मौजू जानना भी जरूरी है कि इतनी बड़ी किताब नाजिल हुई है और इतनी बड़ी वही नाजिल हुई है, इतने बड़े पैगंबर मबऊस हुए हैं, तो आखिर इस किताब का कोई मौजू होगा, कोई मकसद होगा, गरज गाया होगा, वो क्या है? تو قرآن کریم کا جو موضوع ہے اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں تین حصوں میں. نمبر ایک, دعوت اللہ, اللہ تبارک و تعالی کی توحید, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی عظمت, اللہ کی کبریائی, اللہ کا الہ ہونا, یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو توحید اللہ ہے اسے دعوت مخلصہ بھی کہا جاتا ہے. کیا؟ جی ہاں, دعوت مخلصہ. ایمان بالمرسلین دوسرا حصہ, کہ حضرت آدم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئے ہیں ان سب پہ ایک جیسا ایمان رکھنا ضروری ہے, اور ان میں سے کوئی ایک اگر انکار کر دے کہ ہم فلاں کو نہیں مانتے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا. قرآن کا جو موقف ہے وہ ہے لا نفرق بین احد منہم, ہم اس میں سے کسی کے اندر کوئی تفریق ہرگز نہیں کرتے. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ایمان بالآخرت, کہ ایسا دن آنے والا ہے کہ اس دن میں حشر ہوگا. وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. کافر و مشرک کہتے تھے کہ ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی, ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, اور ہمارے کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا, پھر ہم اٹھائے جائیں گے. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتاؤ کہ پہلی مرتبہ تم خود اٹھے تھے, اپنی مرضی سے اٹھے تھے؟ نہیں, پہلی مرتبہ تمہارا کوئی وجود تھا, تم کسی درخت میں نکلے ہو, کسی انڈے میں پیدا ہوئے ہو, کہاں نکلے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا اور پردے در پردے در پردے کے اندر گوشت کے لوٹھڑے سے ہڈیاں بنی, خون بنا, رگے بنی, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے پھر حیات اور زندگی میں جو مقدر کیا ہوتا ہے وہ گزار لیتا ہے. تو قرآن کریم کا موضوع اولین طور پہ تو توحید مخلصہ ہے, دعوت اللہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان بالمرسلین یہ بھی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان بالآخرت یہ قرآن کریم کی تعلیمات کا لازمی جز ہے. اور قرآن کریم کا جو غرض و غایت ہے وہ آپ اس طرح بیان کریں گے کہ قرآن کریم اصالتاً, کیا لکھو لکھو خدا کے بندو, ابھی امتحان میں پوچھ لیا جائے گا پھر پنکھے گنوں گے. قرآن کریم میں آج زیادہ بات نہیں کر سکتا, آپ جانتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن کریم اصالتاً اس بات کرتا ہے توحید کا. قرآن کریم اصالتاً اس بات کرتا ہے توحید کا, اور رد کرتا ہے شرک اور کفر کا. قلم چھوڑنا نہیں ہے آپ نے, آج جو میں کہہ رہا ہوں بس لکھتے جاؤ, ٹھیک ہے؟ ہاں, قرآن کریم اصالتاً اس بات کرتا ہے توحید کا اور رد کرتا ہے شرک اور بدعت کا. لہذا شرک اور کفر کو جاننا بھی ضروری ہے کہ آیا شرک کیا چیز ہے, کفر کیا چیز ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ کفر کہتے ہیں ضروریات دین کے انکار کو. اس کو ضروریات دین کا جو منکر ہے وہ کافر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں یا تصرف میں کسی بھی اپنے یا پرائے کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ ضروریات دین کا انکار کفر ہے, اور اللہ وحدہ لا شریک کی صفات اور اللہ کے تصرفات اور اختیارات میں کسی اپنے یا پرائے کو کسی بھی درجے میں شریک کرنا یہ شرک ہے. یہاں پہ ہم نے کہا کہ اپنے یا پرائے کو, اپنے اور پرائے کی وضاحت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. انداد جمع ہے نت کی, کس کی؟ نت کی. اور نت کہا جاتا ہے اپنے مقابل کو, جو آپ کے خاندان میں سے ہو, جو آپ کے جاننے والوں میں سے ہو, جو آپ کے قبیلے میں سے ہو, جو آپ کے پیاروں میں سے ہو, لیکن مقابلے پہ آ جائے وہ ند ہے. اور جو باہر سے ہوتا ہے اسے ضد کہا جاتا ہے, اس کی جمع ازداد ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہ کسی قسم کا ند ثابت ہے, اور نہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہ کسی قسم کا ضد ثابت ہے, دونوں ثابت نہیں. خطبہ اپنے خطبے میں کہتے ہیں لا ند له ولا ضد له. اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. اچھا, جب کفر اور شرک, اس کو آپ نے سمجھ لیا کہ کفر کہتے ہیں ضروریات دین کے کافر کو, اور شرک کہا جاتا ہے اللہ کے ساتھ کسی صفت میں یا تصرف میں یا اللہ کے تمام جو صفات ہیں اس میں شریک کرنے کو, تو پھر شرک کو بھی جاننا ضروری ہے. اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس ترتیب سے بیان کرتے تھے اسی ترتیب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بنیادی طور پہ شرک کی دو قسمیں. نمبر ایک شرک اعتقادی, اور نمبر دو شرک عملی. پھر شرک اعتقادی کی چار قسمیں, شرک اعتقادی کی ہاں چار قسمیں. نمبر ایک شرک فی العلم, کسی بھی اللہ کے سوا مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یا یہ خیال رکھنا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں بغیر سبب کے, یا وہ غیب کی خبریں جانتے ہیں, یا جو ان کے سامنے موجود نہیں ہے وہ جانتے ہیں, یا ہماری حالت جانتے ہیں, یا میرے بارے میں وہ میری عقیدہ جانتے ہیں, میری محبت جانتے ہیں, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کہلاتی ہیں شرک فی العلم. ٹھیک ہے نا, اس میں جاننے کا ذکر آ رہا ہے اور جاننا علم ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا قسم ہے وہ ہے شرک فی العبادت. اللہ تبارک و تعالی کے لیے جیسے عبادتیں بیان کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقہ اور زکوٰۃ دیا جاتا ہے، نظر دی جاتی ہے، یہ عبادت جو خاص طور پہ یعنی کسی بھی قسم کی وہ عبادت جو خالق کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، وہ مخلوق کے لیے کرنا یہ شرک فی العبادت ہے۔ اور یہاں پہ ایک ضروری قاعدہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ خلاصۃ الفتاوی جو فتوی کی ایک معتبر کتاب ہے، اس کی عبارت ہے کہ ان النظر عبادت، لکھو ان النظر عبادت، والعبادت لا تكون الا للہ، نظر عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ثابت ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ لوگ غیر اللہ کے لیے جو نظر و نیاز کرتے ہیں، قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، دیگے بناتے ہیں، میلہ کرتے ہیں، حاضریاں لگاتے ہیں، یہ ساری کی ساری شرک ہے۔ کیونکہ خلاصۃ الفتاوی کا حوالہ میں نے دے دیا کہ ان النظر عبادت والعبادۃ لا تکون الا للہ، کہ نظر عبادت ہے۔ اسی طرح قسم کھانا غیر اللہ کی، یہ غلط بات ہے، واسطے دینا غیر اللہ کے غلط ہے، اور غیر اللہ سے کے سوا اللہ کے سوا کسی کو آواز دینا یہ غلط ہے، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا یہ غلط ہے، اسباب کے بغیر، اسباب کے درجے میں تو سب موجود ہے۔ تو دوسری قسم سمجھ میں آ گئی، شرک فی العبادہ۔ نمبر تین، شرک فی التصرف۔ شرک فی تصرف، یہ خیال کرنا کہ جی فلاں شخص جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور علم نجوم والوں کے پاس جاتے ہیں، اور جی عجیب عجیب عاملین کے پاس جاتے ہیں کہ جی بتائیے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ پھر اپنی الٹی سیدھی باتیں لگا کے ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اتفاقی طور پہ کوئی ایک بات سچی ثابت ہو جاتی ہے، لوگ بولتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے۔ یہ بات، یہ شرک فی التصرف۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، روئے زمین پہ جو ایک پتا ٹوٹ کے درخت سے زمین پہ گرتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے علم عظیم اور تصرف کاملہ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور اللہ کے سوا اگر کوئی اور چاہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، یہ توحید کا عقیدہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں جانتے ہیں، مثال سے سمجھیے کہ ہمارا اپنا جسم موجود ہے اور جسم کے اندر ہمارے کتنے بڑے اعضاء ہیں، کہتے ہیں پوری ایک دنیا ہے، ایک کائنات ہے، لیکن کیا یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ بوڑھا ہونے تک پہلے آنکھیں اندھی ہوں گی یا زبان گونگی ہوگی، کان بہرے ہوں گے یا ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ تو کائنات کے اندر ہمارے سب سے زیادہ جو قریب چیز ہے وہ ہمارا جسم ہے، اور جسم میں سے روح نکل جاتی ہے تو یہ جسم زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے اس کی۔ لیکن ہم اس کے بارے میں اتنا تک نہیں جانتے کہ بڑھاپا تو چھوڑو، آنے والے مستقبل کے اندر کیا ہونے والا ہے، اس کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ تو ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں کیسے جانتا ہوگا کہ جی اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر آدمی بھی مر چکا ہو، قبر میں موجود ہو، فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں بابا، یہ وہ جی جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے جانتے ہیں؟ تم اپنے بارے میں نہیں جانتے حالانکہ تم زندہ ہو اور وہ فوت ہو چکے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں جانتے ہیں، لہذا پتہ چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات کے یکسر منافی ہے شرک فی تصرف کے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ چوتھی قسم شرک فی دعا۔ شرک فی دعا یعنی کہ جی فلاں مزار پہ چلتے ہیں، وہاں جا کے منت مانتے ہیں، منت قبول ہوگی، کیا کر رہے ہیں، غلط بات ہے۔ فلاں میلے میں چلتے ہیں، اس میلے میں جو چلا جاتا ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، میلے والا خود لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، وہ تمہیں بیٹا دے گا، اور جی فلاں جگہ پیدل جانا ضروری ہے۔ ہاں آج کل بدعتیوں نے یہ شرارت شروع کی ہے کہ جاتے ہیں اور پیدل جاتے ہیں، ہندوؤں کی طرح گاڑی میں نہیں جاتے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دعا کے زمرے میں آتی ہیں، اور اگر اس میں کوئی شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے تو وہ شرک پھر دعا کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ ندا بھی دعا کی ایک قسم ہے۔ کیا ندا؟ جو ہم کہتے ہیں یا زید، یا عمر، یا بکر، یہ ندا ہے، اور ندا دعا کی ایک قسم ہے۔ ندا کے اندر اگر مقابلہ موجود ہے تو وہ جائز ہے۔ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، کسی کو یاد کر رہے ہیں، کسی کے حالات بتا رہے ہیں، کسی کا واقعہ بتا رہے ہیں، تو اس میں یا آ جاتا ہے، یا رسول اللہ آتا ہے، حدیثوں میں ہزاروں مرتبہ موجود ہے، یہ جائز ہے۔ ندا بلا مقابلہ کہ سامنے موجود نہیں ہے، او جی بغداد میں غوث اعظم ہماری آواز سنتے ہیں، یہ غلط۔ خواجہ کی نگری میں داتا دربار، یہاں سے ہم آواز دے رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، غلط۔ اور جی مشکل حالات کے اندر کسی ولی کو یاد کرنا، یا کسی مصیبت کے اندر کسی نبی کو یاد کرنا اور اس کو آوازیں دینا، نہیں، جائز نہیں، اور یہ شرف کے دعا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ہاں۔ اور ہمارا جو یہ ابھی جو یہ بات ہم نے آپ کو سمجھائی کہ شرک فی تصرف بھی ہے، شرک فی العبادت بھی ہے، شرک فی العلم بھی ہے، اور پھر شرک فی دعا بھی ہے، اس کے ذیل میں یہ بات سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ بدعتی سے ہمارا اختلاف کیا ہے۔ کیا اہلِ بدعت سے، مبتدعین سے، جو بالفاظ دیگر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی ثابت کیا ہے، ان سے اختلاف کیا ہے؟ تو بدعتی جو ہوتے ہیں وہ افراط و تفرید کرتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ افراط و تفرید کرتے تھے، ایسے بدعتی بھی افراط و تفرید کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب دورہ تفسیر پڑھاتے تھے تو ایک مشہور زمانہ بدعتی بھی آ گئے، تفسیر میں بیٹھ گئے، آ گئے تفسیر سنی انہوں نے، اور حضرت والد صاحب کی تفسیر سن کے بدعتی بیٹھ سکتا ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں، ہرگز نہیں بیٹھ سکتا۔ تو درس کے بعد اس نے حضرت سے کہا کہ آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بڑا بہترین پڑھاتے ہیں، لیکن بزرگوں کی ادب میں کمی کرتے ہیں۔ کیا بولا؟ بزرگوں کے ادب میں کمی کرتے ہیں۔ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بزرگوں کی عدد میں کمی میں نہیں کرتا، تم لوگ کرتے ہو۔ کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا کسی نبی کو ولی کہنا جائز ہے؟ ہاں ایک پیغمبر ہے، ایک رسول ہے، اس کو آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو ولی ہے. ولی اور نبی میں بہت بڑا فرق ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ صاحب وحی ہوتا ہے، اور ولی کمالات والا ہوتا ہے، اس کے پاس وحی نہیں ہوتی. تو نبی کو ولی کہنا جائز نہیں ہے. تو کیا کسی نبی کو الہ کہنا جائز ہے؟ نبی کو خدا کہنا جائز ہے؟ نبی کو اللہ کہنا جائز ہے؟ ہرگز بھی نہیں. تو جیسے نبی کے مقام اور مرتبے کو نبوت سے نیچے لانا بہت بڑا گناہ اور جرم ہے، اسی طرح نبی کے مقام اور مرتبے کو نبوت سے آگے لے جانا، خدا اور الہ کے ساتھ برابر میں کھڑا کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا زبردست ایک مقدمہ اور مؤخرہ تھا کہ عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ افراد اور تفرید سے پرہیز کیا جائے. اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ خاص طور پہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، سب کے سب فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، اور غیر احیاء زندہ نہیں ہیں. سورہ تفسیر میں جب طلباء سو جاتے تھے تو بھی حضرت والد صاحب یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ سب کے سب مرے ہوئے، ان میں سے کوئی زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب اٹھے گا. تو قبر کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ سب سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ علم غیب سے باخبر ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ میری دعا کا جواب دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر بغداد میں میری یا غوث اعظم کی تکبیر سنتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے سب کے سب مر چکے ہیں اور زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اٹھیں گے کب، کیونکہ قیامت کا علم اللہ وحدہ لا شریک کے علم کامل میں ہے، بندوں کے پاس نہیں ہے. اور اس کی ایک اور دلیل دیکھ لیجئے کہ چلو بہت سارے بزرگ اور بہت سارے ولی، بہت سارے نیک لوگ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن حضرت عیسیٰ وہ تو زندہ آسمانوں پہ گئے ہیں. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے میں کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ مرزائی ہو جاتا ہے یا کوئی اور چیز بن جاتا ہے. تو اس عقیدے کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس عقیدے کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو روئے زمین سے حیات دنیاوی کے ساتھ اٹھا لیا ہے، اور وہ آسمانوں پہ موجود ہیں، اور جب اللہ وحدہ لا شریک حکم فرمائیں گے وہ واپس روئے زمین پہ آئیں گے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آپ کے دین کو آگے بڑھائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عقیدہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں میں زندہ موجود ہیں. کوئی ایک آیت دکھا دیجئے، کوئی ایک حدیث دکھا دیجئے، کوئی ایک صحابی کا واقعہ دکھا دیجئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یاد کیا ہو، یا آواز دی ہو، یا مدد مانگی ہو، یا ان کو حاضر ناظر مانا ہو، یا عالم الغیب مانا ہو، یا مشکل کشا حاجت روا مانا ہو. ہرگز نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے پاس 100% محفوظ ہے، اور حضرت کا ایک ایک عمل، ایک ایک فعل ہمارے پاس موجود ہے، بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ ایک اللہ کا زندہ رسول وہ سماوات میں موجود ہے اور زمین والا پیغمبر اس کو یاد کرے یا اس سے مدد مانگے. یہ ہمارے دین کے تعلیمات میں سے نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے واپس آ کے بتایا کہ میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، بس وہ میں نے دیکھا کہ کھڑے تھے اور قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بدعتی اور مشرکین کہتے ہیں کہ جی دیکھو بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت موسیٰ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ قبر کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو تو وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی قبر پہ پھول چڑھانے کب گئے تھے، اور حضرت موسیٰ کی قبر پہ عرس منانے کب گئے تھے، اور حضرت موسیٰ کی قبر پہ چادر چڑھانے کب گئے تھے۔ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول اور نبی تھے، صحابہ کو دیکھ لو، 125,000 صحابہ میں سے ایک صحابی جس نے کہا ہو کہ مجھے وہ قبر ضرور دیکھنی ہے، یا مجھے وہاں جانا ہی جانا ہے، میں نہیں گیا تو میرا مہینہ اچھا نہیں گزرے گا، میں نے چادر نہیں چڑھائی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بدعتی کو یہ جواب دیا، اس نے یہ جو حدیث کا ذکر کیا یہ اس نے کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے حیات برزخی یہ ایک الگ عقیدہ ہے، اور بہترین بات یہ ہے کہ اس میں بھی افراط و تفرید نہ ہو، نہ بندہ مکمل طور پہ حیاتی بنے نہ بندہ مکمل طور پہ مماتی بنے۔ ہاں جس حد تک دنیا کی زندگی کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور جس حد تک آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو توفیق دے دیتے ہیں تو وہ قبر کے اندر بھی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو پورے اسلام کے لوگوں میں سے کسی ایک آدمی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت یہ قبر مجھے ضرور بتا دیجئے اور اس قبر کے اندر جا کے مجھے پھول چڑھانے ہیں، چادر چڑھانی ہے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء و مرسلین میں سے 99% کی قبریں نامعلوم ہیں۔ کیا ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ چند شاذ و نادر ایک آدھ انبیاء و پیغمبر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی آخر الزمان ہیں، اور آپ کی قبر، آپ کا روضہ اطہر، وہ تو قیامت تک معلوم بھی ہے، معروف بھی ہے۔ اس کے علاوہ کون سے پیغمبر، کون سے نبی کے قبر پہ اس طرح کا ماحول موجود ہے؟ کسی پہ موجود نہیں۔ پتہ چلا کہ اسلام قبر پرستی کا دین نہیں ہے، اسلام توحید کا دین ہے، اور ہمارا دین اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا دین ہے۔ جو ہندوستان کی معتبر ترین تاریخیں ہیں اس میں سے جو سب سے زیادہ معتبر تاریخ مانی جاتی ہے تاریخ فرشتہ کتاب ہے، آپ نے نام، تو تاریخ فرشتہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے عجیب و غریب۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرضہ لیا تھا۔ کیا لیا؟ ہاں، اور اب جب وہ قرضے کے واپسی کا وقت آتا ہے تو دوست کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ قرض خواہ آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، تو مقروض نے قرض خواہ سے کہا کہ میرے پاس پیسہ تو موجود نہیں ہے، البتہ میرے پاس ایک بہت ہی وفادار کتا ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اور میرے پاس زندگی میں اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، تو آپ کو میں یہ کتا دیتا ہوں، یہ کتا آپ اپنے پاس رکھیے، اس سے خدمت لیجئے، اور جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو کتا واپس کر دیجئے۔ قرض خواہ نے کتا لے لیا، और चल दिया। रास्ते में डाकुओं को खबर थी कि फला आदमी कर्जा लेने जा रहा है, और डाकू को जब खबर हो जाए तो डाकू तो नहीं छोड़ता किसी को भी, हरामखोर जो बंदा हो तो फिर उसके लिए तो सब जायज है। डाकुओं ने रास्ते में उसको पकड़ लिया, कुत्ते ने मुकाबला किया, और कुत्ते ने ऐसा मुकाबला किया कि सारे के सारे डाकुओं को उसने भगा दिया। ये आदमी बड़ा हैरान हुआ कि ये कुत्ता तो बड़ा कीमती कुत्ता है, और इस कुत्ते की तो क्या ही बात है, इसने तो मेरे डाकुओं से मुकाबला किया और ऐसा मुकाबला किया। तो उसने एक पर्ची लिखी और पर्ची पे लिखा कि ये कुत्ता मैं इसके काबिल नहीं हूं, और ये बड़ा ही कीमती है और बहुत ही गैरती है, बड़ा बहादुर है, और मैं ये वापस आपकी तरफ भेज रहा हूं, इसके इस कुत्ते को आप ही रखिए। ये पर्ची कुत्ते के गले में डाली और कुत्ते को छोड़ दिया और वो अपने पुराने रास्ते की तरफ चल दिया। घर पहुंचा तो मालिक ने देखा कि कुत्ता आ गया है, उसको गुस्सा आया, उसने मालिक ने कुत्ते को डंडे से पिटाई की, मारा, ऐसा मारा कि कुत्ता मर गया। कुत्ता मर गया तो फिर ख्याल आया कि कुत्ते के गले में पर्ची है, पर्ची पढ़ के देखी तो उसमें ये बात लिखी थी। तो तारीख फरिश्ता के अंदर मोहम्मद कासम फरिश्ता लिखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी उस कुत्ते की कब्र मौजूद है, और मशहूर है कि जो आदमी बेवफा होता है या जो आदमी कमजोर होता है उसको उस कब्र पे ले जाते हैं और वहां पे उसको चक्कर मक्कर दिलाते हैं, वो वफादार हो जाता है। हाँ, तो ये हालात हैं कब्रों के, ये कोई हवाई बातें नहीं है, आप देख लीजिए किताब खोल के। इसी तरह यहां लाहौर में एक कब्र मशहूर हो गई थी शहीद की, क्या शहीद की कब्र, और उस शहीद के कब्र पे जो इमाम थे वो हमारे वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथी थे। मुफ्ती साहब उसके पास गए और उससे कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सारी जिंदगी तुमने तौहीद पढ़ी और तुम शहीद के मजार पे अब इमाम बन गए। उसने कहा शहीद वहीद कुछ भी नहीं है, कहा मैं इधर आया था लोग मस्जिद में आते ही नहीं थे, तो रात को मैंने कब्र बना दी और सुबह मैंने ऐलान किया कि रात को शहीद आ गया, रात को शहीद आया और बस वो इधर लेट गया, मैंने कब्र बना दी, सुबह दुनिया जमा हो गई, और ऐसे ऐसे मिठाई आती है, ऐसे ऐसे हलवे आते हैं कि सोच है आपकी। हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको मलामत की और उससे कहा कि दुनिया की चीजों के लिए तुमने झूठ बोला है, ये झूठ कब तक चलेगा। एक दिन उनको जोश आया, उन्होंने ऐलान किया कि कोई शहीद वहीद नहीं है, ये कब्र मैंने बनाई है और इस कब्र के अंदर मैंने गधे को दफनाया है। लोगों ने बड़े ही उनके बुरा भला कहा और उनको कहा हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहा ठीक है सारी बातें बाद में, पहले कब्र खोदो। कब्र खोदी गई तो वाकई उसके अंदर लंबा चौड़ा गधा मौजूद था। तो ये हालात हैं, अवाम तो बेचारे इलम नहीं रखते, और जब से हमारी अवाम हमारे दीन से दूर हुई है तो एतकाद उनका सिफर हो चुका है, और दुनिया के चंद टके और चंद पैसों के लिए वो हर किस्म के फायदे हासिल करने के लिए वो शिर्क और बिदत करते हैं। तो इसलिए बहैसियत एक आलिम के, चूंकि आप हजरात उलमा हैं, बहैसियत एक आलिम के अगर आप चाहते हैं कि आप जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के वारिस बने, तो उस विरासत में एक लाजमी हिस्सा वो तौहीद है, और कुरानी करीम भी तौहीद का बयान करता है। और मुसलमानों को ये बात समझानी जरूरी है कि तौहीद के सिवा अमल कोई फायदा नहीं देता। एक आदमी 1000 रकात नमाज पढ़ ले, 10000 रकात नमाज पढ़े, लेकिन उसका अकीदा यह हो कि गैरुल्लाह आलिमुल गैब है, या ये नमाज मैंने फलां बाबे को खुश करने के लिए पढ़ी है, तो उस नमाज का कोई फायदा है? दुनिया में भी कोई फायदा नहीं है और आखिरत में फायदा है ही नहीं। तो बहरहाल شرک کی پہلی قسم بتائی تھی شرک اعتقادی. کیا؟ اب وہ جو پہلی تقسیم تھی اس میں دوسری قسم شرک فعلی ہے. وہ جی فلاں مہینے میں شادی نہیں کرنی اور فلاں دن بازار نہیں جانا, فلاں دن گھر پہ کھانا نہیں بنے گا اور راستے سے بلی گزر گئی اب کیا ہوگا, اور صبح صبح گھر کی دیوار پہ کوا بیٹھ گیا. ہاں شادی بیاہ کے اندر, فوتگیوں کے اندر, زندگی کے ہر موقع کے اندر رسوم اور رواج موجود ہیں, توہمات موجود ہیں, وساوس موجود ہیں, اور یہ ساری کے ساری چیزیں شرک فعلی ہیں. اس لیے شرک فعلی کے نیچے آپ لکھ دیں کہ یہ متنوع ہے اور اس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. یا شرک فعلی متنوع ہے اور اس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. اور آخر میں یہ بات یاد رکھیے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے, انہوں نے اصلاح الرسوم کے نام سے کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا مطالعہ توحید کے لیے ضروری ہے. کیا نام ہے؟ ہاں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی اصلاح الرسوم, رسوم کی اصلاح کرنا, اس کو صحیح کرنا. وبهذا القدر نلتفي اليوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. آج ہم سورہ یونس پڑھیں گے. ترتیب قرآنی کے اعتبار سے, ترتیب لوحی کے اعتبار سے قرآن مجید کا دسویں سورت ہے قرآن مجید کی, اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر ہے 51. سورہ بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی ہے, مکی سورت ہے. سورت کا ماقبل کے ساتھ ایک ربط یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے مضامین کا بیان سورہ آل عمران سے لے کر سورہ توبہ تک ان تمام سورتوں میں تفصیلاً ہو چکا ہے, لیکن ایک شبہ باقی تھا, اور وہ یہ تھا کہ یہ جو مشرک تھے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو الہ ہے ان کو شفاعت قہری حاصل ہے, اور جیسا بھی ہو یہ ہمیں قیامت کے مشکلات سے بچا کر نکال کر جنت پہنچائیں گے. تو اس شبے کا جواب اور عقیدہ شفاعت قہری کا رد اس صورت میں کیا گیا ہے. دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ توبہ کے آخر میں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. دعوی توحید ہے اس میں, سورہ توبہ کی بالکل آخری آیت میں دعوی توحید ہے, اور اس صورت میں دعوی توحید کے اوپر دلائل ذکر کیے گئے. تو گزشتہ صورت کے اندر دعوی توحید اور یہاں دعوی توحید کے اوپر دلائل کا بیان ہے, تو یہ ربط ہے صورت کا ما قبل کے ساتھ. صورت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں شفاعت قہری کی نفی کی گئی ہے, اور یہ جو مشہور شبہ تھا مشرکین کا, اس کا جواب ہے, اس کا رد کیا گیا ہے اور شفاعت قہری کی نفی کی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کے اس بات کے لیے 10 دلائل عقلیہ اس صورت میں دیے گئے ہیں, اور 6 دلائل وحیہ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں, اور 3 دلائل نقلی جو صورت کے دوسرے حصے میں ان کا ذکر آئے گا. تو 10 دلائل عقلیہ اور 6 دلائل وحی اور 3 دلائل نقلی نفی شفاعت قہری پر اور عقیدہ توحید کے اس بات پر اس صورت میں بیان کیے گئے. ساتھ ساتھ مکی صورتوں میں 4 مقاصد کا بیان ہوتا ہے, اس بات توحید, اس بات رسالت اور صداقت کتاب اور اس بات قیامت. تو پہلے حصے کے اندر اس بات توحید, اس بات رسالت اور صداقت کتاب اور اس بات قیامت پر بھی مفصلاً, یعنی ان تمام دعووں کو ثابت کیا گیا ہے اور اس پر دلائل دیے گئے ہیں. دوسرے حصے میں 4 انبیاء کے واقعات کو ذکر کیے گئے, اور تیسرے پاؤں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے, حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہاں ذکر کیا گیا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے, یونس علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے. 2 انبیاء کرام کے واقعات یہاں ذکر کیے گئے ہیں برائے تخویف, اور یونس علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے برائے ترغیب. نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا, اور عقیدہ توحید کو انہوں نے اختیار نہیں کیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کر دیا اور تباہ کر دیا. اسی طریقے سے فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا, تو اللہ تبارک و تعالی نے تباہ کر دیا. تو ان 2 انبیاء کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے برائے تخویف, اور یونس علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے برائے ترغیب, کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار کچھ رونما ہونے لگے تھے, انابت اللہ اختیار کیا اور وہ توبے کی طرف چلی گئی, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بچا لیا, اور اس طریقے سے وہ انابت کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گئے. تو ترغیب کے لیے اس واقعے کو یہاں بیان کیا گیا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیتیں ہیں کتاب مستحکم کی یا حکمت والی کتاب کے. تو قرآن مجید حکمت والی کتاب بھی ہے اور کتاب مستحکم بھی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے الفاظ محفوظ ہے اور قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. آج تک کوئی قرآن مجید کے الفاظ میں تحریف نہیں کر سکا اور قیامت تک کوئی تحریف نہیں کر سکے گا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ احکام بھی مستحکم ہیں، اس لیے کہ وہ احکام تمام کے تمام جو قرآن بیان کرتا ہے عقل نقل کے عین مطابق ہے، مستحکم ہے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر جو علوم بیان کیے گئے ہیں وہ علوم بھی مستحکم ہے، اس لیے کہ وہ عقل نقل کے مطابق ہے. اور احکام مستحکم ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، تو اس اعتبار سے قرآن مجید کے بیان کردہ احکام مستحکم احکام ہیں. اب قیامت تک یہی قانون چلے گا اور یہی پروگرام چلے گا جو قرآن مجید کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے بیان کردہ اخبار اور قصص وہ بھی انتہائی مستحکم ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے بیان کردہ اخبار اور قصص بالکل سابقہ آسمانی کتابوں کے بیان کے عین مطابق ہے، تو اس لیے یہ بھی مستحکم ہے. تو کتاب کو حکیم کہا گیا کہ یہ آیاتیں ہیں کس کے؟ کتاب حکیم کی، یعنی محکم کتاب کے، اور اسی طریقے سے حکمت والی کتاب کے آیتیں ہیں. سورت کے ابتداء میں جب کتاب کی صفت حکیم مذکور ہو تو اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ سورت کے اندر دلائل عقلیہ زیادہ بیان کیے جائیں گے، اس طرف اشارہ ہوتا ہے. اور اگر کتاب کی صفت مبین ہو تو پھر اس میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ اس صورت کے اندر دلائل نقلیے زیادہ بیان کیے جائیں گے. تو یہاں کتاب کی صفت حکیم ہے تو یہ اشارہ ہے کہ اس صورت کے اندر اس بات دعوی کے لیے دلائل عقلیہ زیادہ بیان کیے جائیں گے، اور دلائل عقلیہ زیادہ بیان کیے گئے ہیں. آگے صورت آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا یہ زجر ہے؟ کیا لوگوں کو یہ بات بھائی سے تعجب ہے کہ ہم نے وحی بھیجی ایک ایسے آدمی کے طرف جو ان کی برادری سے ہے؟ اس پر لوگوں کو تعجب ہے اور یہ بات بھائی سے تعجب ہے. ان انذر الناس، یہ فریضہ رسول ہے کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرائے، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں ان کو ڈرائے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے واقع ہونے سے، اور آخرت کے اندر جہنم کے تکلیفوں سے ان کو ڈرائے. وبشر الذین آمنوا، اور ماننے والوں کو خوشخبریاں سنائے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت میں فلاح اور جنت کے نعمتوں کا، اور اللہ تبارک و تعالی کے رضا کی خوشخبریاں ان کو سنائے. ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے مرتبہ ہے سچا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں. قال الذین قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے تھے کہ ان ھذا لساحر مبین، یہ پیغمبر ساحر ہے اور کھلا ساحر ہے۔ تو کافر قرآن مجید کو سحر کہتے تھے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے۔ تو قرآن مجید کو سحر، پیغمبر کو ساحر اس لیے کہتے تھے کہ فوق العادت، قرآن مجید کے مؤثر ہونے کی وجہ سے وہ قرآن مجید کو سحر کہتے تھے۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت جو سنتا تھا تو بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو ایمان لائے بغیر رہ جاتے تھے، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کی فلاں آیت کی تلاوت سنی تھی تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت میرے دل کو چیر کر میرے دل کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ تو عادت سے زیادہ قرآن مجید کا مؤثر ہونا، اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی، یہ دلیل عقلی نمبر ایک ہے، تمہارا رب اللہ ہے، وہ اللہ جس نے خلق السماوات والارض فی ستت ایام، جس نے زمین اور آسمان کو بقدر چھ دن کے وقت میں پیدا کیا۔ چھ دن تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ دن تو تب سے وجود میں آئے ہیں کہ جب یہ نظام نصب ہوا اور اس نظام کے اندر سورج جو ہے نا وہ لگایا گیا اور چاند کو لگایا گیا تو پھر دن اور رات جو ہے نا یہ وجود میں آ گئے۔ تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت اس نظام کو پیدا فرمایا اس وقت نہ دن تھا نہ اس وقت رات تھی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھ دن کے وقت کے بقدر وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو ایک لحظے میں پیدا کر سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تدریجن پیدا کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تدریجن چھ دن میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى على العرش، اور پھر اللہ تبارک و تعالی مستوی ہو گئے عرش کے اوپر، جلوہ افروز ہو گئے عرش کے اوپر۔ جس طریقے سے جلوہ افروز ہونا آپ کے شائع نشان ہے، مخلوق کے جلوہ افروز ہونے کی طرح نہیں، اسی طریقے سے آپ عرش کے اوپر جلوہ افروز ہو گئے۔ یدبر الامر، یہ بیان حکمت ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یہ بیان عظمت ہے۔ یدبر الامر، ہر کام کے مناسب تدبیر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، ہر کام کے مناسب تدبیر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا کبھی سردی لاتے ہیں، کبھی گرمی لاتے ہیں، اور کبھی بہار، کبھی خزان۔ اور جب زمین کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، فصلوں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش برساتے ہیں، اور جب بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بارش کے سلسلے کو روک دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جب ہوا کی ضرورت ہو تو ہوائی چلا دیتے ہیں۔ تو سارے نظام جو تدبیر کا نظام ہے تو اللہ تبارک و تعالی مناسب تدبیر جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو سورت کا دعویٰ نفی شفاعت قہری ہے، اور اس دعوے کا سورت کے اندر تین مرتبہ ذکر آیا ہے، یہ پہلا ذکر ہے دعوے کا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی آدمی سفارش نہیں کر سکتا بارگاہ الہی میں۔ جس کو اجازت ملے گی، جس کے لیے ملے گی، اس کے لیے وہ شفاعت کرے گا۔ تو اب ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالی اس قدر طاقتور ہے اور اس قدر زوراور ہے کہ کوئی بھی آدمی ظاہر ہے مخلوقات کے اندر انسانوں کے اندر سب سے اونچا مقام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں، جب یہ اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی اور تو بطریق اولا نہیں کر سکتا، اور جب اس کے عدالت میں اس کے بارگاہ میں بغیر اجازت کے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا تو پھر اندازہ لگائے کہ کون کسی صفت کے اندر اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ لہذا تمہارے پاس جتنے آلیہ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے فاسد ذہن کا اختراع ہے اور اسی طریقے سے شیطان کا ورغلاوا ہے جس میں آپ لوگ پڑ گئے ہو اور گر گئے ہو۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہ اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور رب نہیں ہے، تمہارا کوئی اور خالق نہیں ہے، تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، باقی جتنے آلیہ تمہارے پاس ہے یہ شیطان کے دیے ہوئے ہیں اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افلا تذکرون، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات کو دیکھ کر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا؟ اس میں آپ غور فکر نہیں کرتے ہو؟ اگر اس میں آپ غور فکر کریں گے تو آپ کے ہاتھوں میں جتنے جھوٹے خدا ہے ان کو چھوڑ جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی میں شامل ہو جاؤ گے، بشرطے کہ اللہ کے پیدا کردہ کائنات میں غور فکر کرو گے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وعد اللہ حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ قبروں سے اٹھاؤں گا اور تم سب نے میرے طرف لوٹ کر آنا ہے اور وہاں تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، بالکل سچا ہے۔ انہ یبدا الخلق ثم یعیدہ، پہلی بار اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، دوبارہ قبروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے۔ پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے دوبارہ اٹھائے جانے سے، جب مشکل کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر ڈالا اور آپ اقرار کرتے ہو تو دوبارہ اٹھایا جانا یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ثم یعیدہ، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے نا قبروں سے اٹھائیں گے، کیوں اٹھائیں گے؟ ما حکمت بعث؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ایمان والوں کو اور ایمان کے ساتھ عمل صالح والوں کو کیا دے؟ ان کے محنت کا بدلہ دے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے، من حمیم، کھولتا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، بسبب ان کے کفر کے دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے، جس طریقے سے پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے اٹھائیں گے اور حساب کتاب ہوگا، تو اس بات قیامت ہے۔ والذی جعل لکم الشمس ضیاءً، یہ دوسری دلیل عقلی ہے۔ اچھا، اور اس طریقے سے اس دلیل عقلی سے اس بات توحید بھی ہو گیا اور نفی شرک بھی ہو گیا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں یہ صفات اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں پائے جاتے ہیں، جب نہیں پائے جاتے ہیں تو کوئی اور کس طریقے سے الوہیت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہو سکتا ہے ان صفات کے بغیر؟ ظاہر ہے الہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان صفات کے ساتھ متصف ہو، اور ان صفات کے ساتھ اللہ اکیلا متصف ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا معبود ہے، اکیلا حاجت روا ہے، اکیلا ذمہ دار ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، اور اکیلا الہ ہے، اور وصف الوہیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے دوسری دلیل عقلی ہے، والذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا سورج کو ضیاء، زیادہ روشنی دینے والا، تیز روشنی دینے والا، والقمر نورا، اور پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو دھیمی روشنی دینے والا۔ سورج کی روشنی تیز روشنی ہے، چاند کی روشنی وہ سورج کی روشنی کے مقابلے میں دھیمی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی اصلی ہے اور چاند کی روشنی وہ مستفاد من الشمس ہے۔ چاند یہ بمنزلہ آئینی کے ہے اور یہ روشنی سورج سے لیتا ہے، تو جب سورج کے شعائیں چاند کے جس حصے کے اوپر پڑتی ہے تو وہی ایسا روشن ہوتا ہے، تو اس لیے کبھی چاند جو ہے نا وہ نکلتا ہے آہستہ 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 آہستہ، مکمل سورج کے سامنے آتا ہے تو جتنا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے اور وہ ہمیں نظر آتا ہے، جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا تو وہ تاریک ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ دن بدن جو ہے نا اس کا حصہ بڑھتا رہتا ہے سورج کے سامنے، روشنی کے سامنے، اور اسی طریقے سے روشن حصہ دن بدن بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 14 تاریخ جب آتی ہے تو چاند مکمل سورج کے سامنے آتا ہے، اس لیے چاند پورا کا پورا روشن ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ ڈلنے لگتا ہے تو اس لیے پھر روشن حصہ کم ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو پیدا کیا، سورج کی روشنی کو پیدا کیا، اور چاند کے روشنی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ سورج کی روشنی کو ضیاء کہا، چاند کی روشنی کو نور کہا۔ ضیاء کہتے ہیں اصلی روشنی کو، ضیاء کہتے ہیں تیز روشنی کو، اور نور جو ہے نا یہ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ہلکی روشنی دھیمی روشنی کو کہتے ہیں۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ان کے لیے چاند کے لیے منزلیں، تو چاند کے 28 منزلیں ہیں۔ شروع کے اندر ایک دن چاند غائب رہتا ہے، آخر کے اندر ایک دن چاند غائب رہتا ہے، اور 28 جو ہے نا چاند کے منزلیں ہیں۔ تو چاند کے منزلوں سے مراد وہ تاریخی ہیں جس میں چاند ہمیں نظر آتا ہے، تو 28 منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے مقرر کیے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کیوں اللہ پاک نے اس نظام کو پیدا کیا، یعنی یہ نظام ہمیں روشنی دیتا ہے، اس نظام سے دن نکلتا ہے، رات آتی ہے، اور اس نظام کی وجہ سے فصلیں پکتی ہے، اور اس طریقے سے اناج کے اندر، پلوں کے اندر ذائقے، اور اس طریقے سے جو ہے نا رنگیں بھری جاتی ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر سورج ایک مہینے کے لیے غائب ہو جائے تو ساری دنیا فریزر میں تبدیل ہو جائے گی، خون جمنا شروع ہو جائے گا، اور اس طریقے سے یہ جو سارا نظام ہے درختوں کا، پودوں کا، یہ تباہ ہو جائے گا۔ اور اگر ایک مہینے کے لیے رات جو ہے نا وہ غائب ہو جائے اور یہی سورج جو ہے نا وہ دن رات رہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے، تو چیزیں پگھلنا شروع ہو جائے گی، اور اس سورج کے اندر بھی یہ نظام کیا ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔ تو بہت ساری حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ آپ جان لے اپنے برسوں کی گنتی کو۔ تو ظاہر ہے یہ اندازہ ہم کس سے لگاتے ہیں، یہ گنتی جو ہے نا ہم برسوں کے چاند سورج سے کرتے ہیں، اور حساب ہم اسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ آدمی 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 100 سال کا ہو گیا، اور یہ عمارت اتنے سال کی ہو گئی ہے، اور یہ چیز جو ہے نا جب نکلی ہے تو اس کو اتنے سال ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے موسم حج، اور اسی طریقے سے رمضان، اور اسی طریقے سے عورتوں کے جو طلاق کے بعد یا شوہر کے وفات کے بعد عدتیں گزرتی ہیں تو اس کا بھی پتہ اسی نظام سے لگتا ہے، اور اس طریقے سے عورتوں کے ماہواری کے ایام کا نظام کا پتہ بھی اسی سے جو ہے نا، وہ جو دن رات، وہ جو دن ہے ان کا پتہ بھی اسی نظام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو اس لیے پیدا فرمایا۔ ما خلق اللہ ذلك الا بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا الا بالحق، مگر با فائدہ پیدا کیا ہے, با مقصد پیدا کیا ہے. یفسر الآیات لقوم یعلمون, اللہ تبارک و تعالی کھول کر آیات بیان فرماتے ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار, یہ جو یہ تتمہ دلائل ہے, تحقیق دن رات کے اختلاف میں, یعنی دن کے بعد رات کا آنا, رات کے بعد دن کا آنا, کبھی دن جو ہے نا بڑھتا ہے رات گٹ جاتی ہے, کبھی رات بڑھتی ہے دن گٹ جاتا ہے, یعنی تین مہینے پہلے جو حصہ دن کا تھا, جو حصہ رات کا تھا, ابھی وہ حصہ دن کا ہے, وہی حصہ جو ہے نا اب کس کا ہے, دن کا ہے. تو اس طریقے سے کبھی رات دن کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے, راتیں چھوٹی ہو جاتی ہے, حالانکہ گھنٹے وہی 24 ہیں, 25 نہیں ہوتے ہیں, وہی 24 ہیں. اور کبھی جو ہے نا وہ دن جو ہے نا وہ دن جو ہے نا وہ کس میں داخل ہوتا ہے, رات میں داخل ہوتا ہے, رات بڑی ہو جاتی ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے. ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, پھر دن کو رات کے پیچھے لگا دیا, رات کو دن کے پیچھے لگا دیا. تو اس میں بہت بڑی کیا ہے, ہاں, وما خلق اللہ فی الارض فی السماء والارض, اور اس طریقے سے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر, یعنی زمین کا اپنا نظام ہے, آسمانوں کا اپنا نظام ہے, اور اس نظام کا کچھ حصہ ہمارے سامنے ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے, بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے. اور اے روز فلکیات والے لگے ہوئے تحقیقات کے اندر, اور ابھی تک انہوں نے کچھ ستاروں کو, سیاروں کو دریافت کیا ہے, کچھ کو دریافت کر رہے ہیں, اس کے حالوں کا اندازہ جو ہے نا وہ لگا رہے, گنتی ہمیں بتا رہے. تو یہ سب کے سب کیا ہے, ایک نظام ہے. لآیات لقوم یتقون, یہ سب کے سب کیا ہے, یہ دلائل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے, اس قوم کے لیے جو ڈرتے ہیں, جو قوم ڈرتی ہے ان کے لیے یہ کیا ہے, دلائل ہے. تو اسی سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے نا وہ معلوم ہوگی, اسی سے اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کا پتہ چلے گا. اللہ کے وجود پر, اللہ کی وحدانیت پر یہ سب دلائل ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا, جو لوگ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں ہم سے ملاقات کے, ورضوا بالحیاۃ الدنیا, اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگانی پر, واطمأنوا بها, اور اسی پر وہ مطمئن ہو گئے, والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل بیٹھے ہیں, یعنی دونوں قسم کے لوگ, وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں اور دنیا کی زندگانی پر جو ہے نا وہ کیا ہو گئے, راضی ہو گئے, اور اسی دنیا کی زندگانی میں جو ہے نا وہ مطمئن بیٹھے ہیں, اور اللہ تبارک, اور وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات سے کیا ہے غافل بیٹھے ہیں, اولئک مأواہم النار, ان سب کا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم ہے, بما کانوا یکسبون, بسبب ان کے کسب کے اور بسبب ان کے کیے کے, یہ سب کے سب جو ہے نا جہنم میں جائیں گے, بدلہ جو ہے نا ان کے عمل کا جہنم ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اب آگے بشارت ہے, جن لوگوں نے ایمان لایا عمل صالح کیا, یہدیہم ربہم بإیمانہم, تو جو کہ پہلی آیت کے اندر قیامت کا انکار کرنے والے اور حشر کا انکار کرنے والے, حساب کتاب کا انکار کرنے والے, اور دنیا کی زندگانی کے اندر مطمئن بیٹھنے والے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات سے غافل ہو کر زندگی گزارنے والوں کے لیے تخویف کا بیان تھا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم ہے. لہذا اب یہدیہم کا معنی کیا کریں گے, جنت پہنچنے کے ساتھ کریں گے, کیونکہ یہ اسی کے مقابلے میں ہے, اور بشارت ہے اس آیت کے اندر ایمان والوں کے لیے. تو جن لوگوں نے ایمان لایا عمل صالح کیا, یہدیہم ربہم, ان کا رب ان کو پہنچائے گا کس کے اندر پہنچائے گا؟ جنات کے اندر. فی جنات النعیم, یعنی الی جنات النعیم. کس میں پہنچائے گا؟ ان جنتوں میں, ان باغات میں پہنچائے گا جو ہمیشہ کے لیے ہے, ہمیشہ کے رہنے, ہمیشہ رہنے والے باغات میں پہنچائے گا. اور کیوں پہنچائے گا؟ بی ایمانہم, ان کی ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے. تجری من تحتہا الانہار, اور یہ درمیان کے اندر جملہ مستانفہ ہے, اور وہ جو جنت ہے اس جنت کے باغوں میں جو درخت ہے ان درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. تو یہ درمیان کے اندر پھر جملہ مستانفہ ہے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم, دعواہم فیہا, اور جنتیوں کا دعا, جنت کے اندر جو دعا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم. کیا مطلب؟ یعنی جنت کے عجائبات کو دیکھیں گے, جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے, تو جس نعمت کو دل چاہے گا تو سبحانک اللہم کہے گا اور وہ نعمت آ کر جو ہے نا سامنے لگ جائے گی. بس صرف سبحانک اللہم کہنا ہے. تو سبحانک اللہم یہ جنت کا اڈر ہے. جب جنتی جس نعمت کے لیے دل کے اندر تمنا پیدا ہوگی, خواہش پیدا ہوگی, تو اڈر جو ہے نا سبحانک اللہم کے ساتھ دے گا اور وہی نعمت جو ہے نا آ جائے گی اور سامنے لگ جائے گی. وتحیتہم فیہا سلام, اور بوقت ملاقات جو ہے نا یہ کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. السلام علیکم, جس طریقے سے دنیا کے اندر بوقت ملاقات ہم کیا کرتے ہیں, یعنی ہماری ملاقات کیا ہوتی ہے؟ سلام کرتے ہیں. تو اس طریقے سے وہاں پر بھی ملاقات جو ہے نا وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ سلام کے ساتھ ہوگی. اور فرشتے بھی سلام کریں گے جنتیوں کو, اور اللہ تبارک و تعالی بھی سلام جو ہے نا وہ جنتیوں کو کرتے ہیں. سلام قول من رب الرحیم, اللہ سلام کرتے ہیں. والملائکۃ علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم, ہر طرف سے فرشتے آئیں گے اور سلام کریں گے اور کہیں گے کہ آپ کو یہ مقام, یہ اعزاز جو حاصل ہوا ہے دنیا میں صبر اختیار کرنے کی وجہ سے یہ مقام آپ کو ملا ہے اور یہ اعزاز آپ کو ملا ہے کہ آج تمہارا رب تمہیں سلام کرتا ہے, آج فرشتے تمہیں سلام کرتے ہیں, اور آج جنتی مخلوق جو ہے نا تمہیں سلام کرتی ہے, اور تم آپس کے اندر خوشیوں کی زندگی گزارتے ہو, ایک دوسرے کو سلام کرتے رہتے ہو. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین, اور اختتام مجلس, جنتیوں کے مجلس لگیں گے, اور اختتام مجلس جو ہے نا کن کلمات کے ساتھ ہوگا؟ ان الحمد للہ رب العالمین, یعنی تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا اور ان خوشیوں سے نوازا, جنت سے نوازا ہے. یہ اختتام مجلس جو ہے نا کی کلمات ہوگی. ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخير, اگر اللہ تبارک و تعالی جلدی پہنچا دے لوگوں کو شر, جس طریقے سے جلدی چاہتے ہیں وہ خیر کو, لقضی الیہم, تو ختم کر دیے جائے, لقضی الیہم اجلهم, ختم کر دیے جائے ان کے جو ہے نا عمرے, یعنی جس طرح جلدی چاہتے ہیں یہ لوگ خیر کو, اگر اسی طریقے سے ان کے گناہوں کی وجہ سے جو سزا اور جو عذاب اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے, اگر اللہ تبارک و تعالی ڈیل نہ دے اور اسی طریقے سے ان کے گناہوں کی سزا اور ان کے گناہوں کے بدلے میں جو عذاب ہے وہ جلدی دینا شروع کر دے, تو کب کے جو ہے نا یہ لوگ کیا ہو چکے ہوتے؟ ختم ہو چکے ہوتے, اور ان کی عمریں جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہوتی. لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرتا. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اللہ تبارک و تعالی چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ سے اللہ کی ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. کس میں چھوڑے رکھتے ہیں؟ فِي طُغْيَانِهِمْ, ان کے سرکشیوں کے اندر یا مہون سرگرداں پھر رہے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں لاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ڈیل دیتے ہیں, اور ڈیل دینے میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج نہیں کل, کل نہیں پرسو, پرسو نہیں ترسو, ترسو نہیں پھر کبھی صحیح. ان کی عقل جو ہے نا وہ کام کرنے لگ جائے اور یہ توبے کی طرف آئے, استغفار کی طرف آئے, ندامت پچھتاوے کی طرف آئے اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. اب یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے کہ کون توبہ کی طرف آنے والا ہے, کون توبے کی طرف نہیں آنے والا ہے. لیکن تو پھر اللہ تبارک و تعالی کیوں ڈیل دیتے سب کو؟ جو توبے کی طرف آنے والے ہیں ان کو ڈیل دینی چاہیے, جو توبے کی طرف آنے والے نہیں ہیں ان کو پھر ڈیل نہیں دینی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد آپ نے موقع ہی نہیں دیا, مہلت ہی نہیں دی. اگر آپ ہمیں مہلت دیتے, تین چار دن مہلت دیتے, مہینہ دو مہینے مہلت دیتے, سال دو سال مہلت دیتے, تو ہم غم و غور فکر کرتے. انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, ہم واپس آ جاتے ہیں. لیکن ہم سے غلطی ہو گئی, اوپر سے آپ نے عذاب ڈال دیا اور خاتمہ کر دیا, ہمیں سوچنے کا موقع نہیں ملا, تاکہ اس قسم کے کوئی بات قیامت کے دن نہ کہہ سکے کہ آپ نے گناہ کیا دس سال پہلے, اللہ کا عذاب آیا دس سال بعد, دس سال اللہ نے آپ کو سوچنے کا موقع دیا اور دس سال کے ڈیل کو آپ نے کیا سمجھا؟ اپنے آپ کو درست سے مت سمجھا کہ میرا عمل صحیح ہے اور اس طریقے سے میرا راستہ صحیح ہے. آپ نے اس کو ڈیل نہیں سمجھا اور اس کو آپ نے مہلت نہیں سمجھا اور راہ راست جو ہے نا آپ نے اختیار نہیں کیا. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا, تو ہم ڈیل لیتے ہیں اور چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو عقیدہ نہیں رکھتے ہیں ہماری ملاقات کے. فی طغیانہم یعمہون, ان کے سرکشو کے اندر وہ سرگردہ پھر رہے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ, اور جب یہ شکوہ ہے جب پہنچتا ہے انسان کو, الضرو, کوئی تکلیف جو ہے جب انسان کو پہنچ جاتی ہے, دعانا لجنبہ, پھر انسان ہمیں پکارتا ہے, لجنبہ, کروٹ پڑے رہنے کی صورت میں, او قائدن, یا بیٹے بیٹے, یعنی پڑا ہوا ہے اللہ کو پکار رہا ہے, بیٹا ہوا ہے اللہ کو پکار رہا ہے, او قائمن, کھڑا ہے اللہ کو پکار رہا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ, اور جب ہم اس کے تکلیف کو اس سے ہٹا دیتے ہیں, مر, پھر چل پڑتا ہے اپنے گناہوں کی طرف اور اسی طریقے سے اپنے جھوٹے خداؤں کی پوجا کی طرف پھر چل پڑتا ہے. کَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ذُرِّن مَسَّهُ, بالکل ایسا نظر آتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے ہمیں کسی تکلیف کے لیے پکارا ہی نہیں, بالکل ایسا بن جاتا ہے کہ ہم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں پڑا اور انہوں نے ہمیں کسی تکلیف کے لیے پکارا نہیں. کَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ, اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں, اسی طریقے سے پسند آیا للمصرفین, بے باک لوگوں کو, ما کانوا یعملون, جو وہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے اعمال ان کو کیا آئے, پسند آئے. ولقد اہلکنا القرون من قبلکم, تخویف دنیاوی ہے, ہم نے ہلاک کر دیا کئی جو ہے نا قرون کو, من قبلکم, کئی پشتوں کو, من قبلکم, تم سے پہلے, لما ظلموا, جب انہوں نے ظلم کیا, وجاءتهم رسلهم بالبینات, اور ان کے طرف اللہ پاک نے پیغمبروں کو بھیجا, بالبینات, معجزات کے ساتھ, وما كانوا ليؤمنوا, لیکن وہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا کر دیا, ہلاک کر دیا, عذاب کے کوڑے اللہ پاک نے مختلف شکلوں میں ان کے اوپر برسا دیے اور مٹا دیا اللہ پاک نے ان قوموں کو. کذلک نجزی القوم المجرمین, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے, سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو, یعنی تا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کے اوپر عذاب کو نہیں بیچتے ہیں جب تک قوم کے پاس اللہ کا نبی نہیں جاتا اور اللہ کا نبی ان کو دعوت نہیں دیتا. تو پھر اللہ کا نبی جاتا ہے قوم کے پاس, اللہ نبی کو بھیج دیتے ہیں, نبی ان کو دعوت دیتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی کی طرف ان کو بلاتے ہیں، جب قوم نبی کی دعوت کو مسترد کرتی ہے اور اپنی جو ہے نا باپ دادا سے بگڑی زندگی جو ملی ہے اسی میں رہنا پسند کرتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں اور عذاب کی تاریخ جو ہے نا مقرر کی جاتی ہے، لیکن وہ تاریخ نبی کو نہیں بتائی جاتی اور وہ تاریخ جو ہے نا وہ قوم کو نہیں بتائی جاتی۔ نبی قوم کو ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے، اور جب اس عذاب کے اندر تاخیر ہوتی ہے، اس لیے کہ تاخیر عذاب کی تاریخ اللہ نے مقرر کی ہے 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، تو قوم جری ہو جاتی ہے کہ کب کب سے جو ہے نا ہم آپ سے عذاب کے باتیں سنتے رہتے ہیں، اگر واقعتاً ہم غلط راستے پر ہے تو آپ کہہ دیجئے اپنے رب سے کہ ہم پر جو عذاب بھیج دے۔ تو نبی پھر اسی طریقے سے جواب دیتا ہے کہ عذاب بھیجنا، عذاب کی تاریخ یہ تو میرے رب کے علم میں ہے اور وہ میرے رب کا کام ہے، وہ میرا کام نہیں ہے، وہ تو جس گھڑی کے اندر آپ کے اوپر عذاب کو بھیجنا اس میں مصلحت ہوگی اسی گھڑی کے اندر پھر وہ عذاب کو بھیجے گا، وہ میرا کام نہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے سابقہ امتوں سے سبق حاصل نہیں کیا جنہوں نے نبی کی دعوت کو نہیں مانا اور بغاوت کا گناہوں کا راستہ اختیار کیا؟ کس شان کے ساتھ طاقتور قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹھایا، تو اسی طریقے سے تمہیں بھی دنیا سے ہٹا سکتے ہیں اور تمہارے بعد کسی اور کو بھی لا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں بنایا ان کا جانشین زمین پر، من بعدہم ان کے ہٹانے کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کیا کرتے ہو، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کیا کرتے ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کو ہٹاتے ہیں دوسرے قوم کو لاتے ہیں، جس طریقے سے یعنی کبھی تو عذاب کے اعتبار سے عذاب کے ساتھ ایک قوم کو ہٹا دیا دوسرے قوم کو لا کر بسا دیا، اور کبھی عمر کے اعتبار سے جیسے کہ ہمارے آبا و اجداد کو اللہ نے کیا کر دیا، زمین سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ ہمیں بھیج دیا، ہم نے آ کر ان کی جگہ لے لی۔ تو ان کو ہٹانا، ہمیں بھیجنا، اور یا کسی قوم کو عذاب کے ساتھ جو ہے نا ایک یک مشت جو ہے نا ہٹانا اور اس کی جگہ دوسرے قوم کو بھیجنا، یہ صرف امتحان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جو جانشین ہے وہ کیا کرتے ہیں، جو جانشین ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، شکوہ ہے جب پڑی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیات جو بالکل کیا ہے، واضح ظاہر ہے، قال الذين لا يرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، ائت بقرآن غیر هذا، آپ ایسا کرے کہ یہ قرآن ہمیں جو ہے نا منظور نہیں ہے، آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آئے، او بدل ہو، یا اگر اس قرآن مجید کو تبدیل نہیں کرتے ہو تو پھر اس میں ترمیم کرے، اس میں کیا کرے، ترمیم کرے، اور اس قرآن مجید کا جتنا حصہ بت پرستی کے خلاف ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے، اس کو نکالے، اس کو کیا کرے، نکالے، یا تو دوسرا قرآن لے کر آئے، اور اگر دوسرا قرآن نہیں لاتے ہو تو پھر ایسا کرے کہ اس میں جو حصہ ہمارے بت پرستی کے خلاف ہے اور ہمارے آلیہ کے نفی کرتا ہے وہ حصہ نکالے، ترمیم کرے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ، آپ کہہ دیجئے، جواب شکوہ ہے، آپ کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ، میرے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ جو قانون اللہ نے نازل کیا ہے میں اس میں کیا کرو، تبدیلی کرو، من تلقائی نفسی، اپنے نفس اپنے طرف سے میں اس میں ترمیم نہیں کر سکتا، اس میں ترمیم اگر کرے گا تو وہی ذات جو ہے نا ترمیم کرے گی جس نے اس کو نازل کیا ہے، مخلوق کے پاس، پیغمبر کے پاس اس قانون کے اندر ترمیم کا حق اور پاور نہیں ہے، پیغمبر تو مکلف ہے کہ اس قانون کو بیان کرے اور اس قانون کو وہ کیا کرے، نافذ کرے، ترمیم نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہا، میں یہ فرض رسول ہے، میں اتباع نہیں کرتا مگر اس وحی کی جو میری طرف بھیجی گئی ہے، ان اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یعنی ان اخاف عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی کیا کی، نافرمانی کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ نظام کے اندر اگر میں نے اپنی طرف سے تبدیلی کی کوشش کی تو یہ نافرمانی ہے. اور یہی کام یہود کے علماء کیا کرتے تھے جو ملعون ٹھہرے اور مغضوب علیہم ٹھہرے, تو یہ تو بہت بڑی نافرمانی ہے. تو نافرمانی کی صورت میں میں قیامت کے دن کے عذاب سے, بڑے دن کے عذاب سے جو ہے نا میں ڈرتا ہوں. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ, یہ جواب شکوہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے ما تلوتہ علیکم, تو میں اس کتاب کی تلاوت آپ کے سامنے نہ کرتا. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو میں اس کتاب کی تلاوت جو ہے نا آپ کے سامنے نہ کرتا. یہ کتاب میں پڑھ کر تو میں جو ہے نا نہ سناتا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی تبدیلی کو چاہا نہیں. اگر اس کتاب کی تبدیلی کو اللہ چاہتے تو پھر تو میری بس کی بات نہیں تھی کہ میں اس کتاب کی تلاوت کرتا تمہارے سامنے. ولا ادراکم بھی, اور نہ جو ہے نا میں اس کتاب کی تمہیں اطلاع دیتا. فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ, میری قوم نبوت ملنے سے پہلے میں نے تو 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں, تو آپ کو آپ کے سامنے میری 40 سال زندگی نہیں ہے. 40 سال زندگی کے اندر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی میں نے خیانت نہیں کی, کبھی میں نے ملاوٹ نہیں کی, کبھی میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. تو میری 40 سال زندگی آپ کے سامنے ہے, 40 سال زندگی آپ کے سامنے ہے, تو اس سے بھی آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں امی ہوں, امی گرانے کا ایک آدمی ہوں, اور میری ساری زندگی آپ کے سامنے ہے کہ میں پیدا ہوا اپنے گھر کے اندر, جوان ہوا اپنے گھر کے اندر, مکے کے اندر, میں کہیں کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا ہوں, ساری زندگی آپ کے سامنے ہے. اور نبوت ملنے تک جو میری زندگی ہے آپ کے سامنے ہے کہ میں امی تھا, امی گھرانے سے میرا تعلق ہے, ان پڑھ ہوں. تو ایسا کلام جس کا مضمون سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے عین مطابق, اور جو سچے واقعات کو بیان کرتا ہے, جو سچے حقائق کو بیان کرتا ہے, اور جو انتہائی عمدہ مضمون پر مشتمل ہے, اور الفاظ فصاحت بلاغت کے اس مقام پر ہے کہ دنیا کا کوئی فصیح بلیغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, تو ایک امی ان پڑھ گرانے کا ان پڑھ آدمی اس کے بس کے بات نہیں ہے ایسا کلام قوم کے سامنے لا کر پیش کرنا. یہ میرے رب کا نازل کردہ کلام ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو ہے نا آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا, لیکن پتہ نہیں کیا ہوگی آپ کی عقل کو کہ پھر آپ جو ہے انکار کی طرف چلے جاتے ہو. تو اس لیے پیغمبر جو ہے نا فرماتے ہیں کہ میری زندگی آپ کے سامنے گزری ہے, فلا تعقلون, اس سے بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اگر یہ کلام اللہ کا نہیں ہے اور میں نے بنایا ہے یا کسی اور نے بنایا ہے اور میں اس کو اللہ کا کلام کہہ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے. اور اللہ پر جھوٹ بولنے والے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے, پھر تو میں سب سے بڑا ظالم ہوں. اچھا, او کذب بھی آیاتی ہی, اور اسی طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہے, تم انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کا, اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے, تو تم سے بڑا ظالم پھر کوئی نہیں ہے اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور تم کیا کرتے ہو, تکذیب کرتے ہو. تو اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے پھر تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے, اللہ پر جھوٹ ہے. اور اگر یہ اللہ کا کلام ہے تم تکذیب کرتے ہو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. انہ لا یفلح المجرمون, اللہ تبارک و تعالی مجرموں کو کامیابی عطا نہیں فرماتے ہیں. ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم, دلیل آخری نمبر 3. یہ لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کی عقل کو عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی کہ وہ سب کے سب کیا ہے؟ بے جان پتھر ہے، کئی درخت ہے، کئی تارہ ہے، کئی آگ ہے، کئی چاند سورج ہے، اور وہ بے جان مخلوق ایسی ہے، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ ان کو ضرر دے سکتی ہے نہ ان کو نفع دے سکتی ہے. وَيَقُولُنَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، اور حماقت کا یہ حال ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارشی ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں. تو دیکھو یہ دعوے کا اعادہ ہے دوسری بار کہ یہ ہماری سفارشی ہے اللہ کے ہاں. تو جو مخلوق آپ کو دیکھ نہیں سکتی ہے، آپ کو سن نہیں سکتی ہے، آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے، آپ کو نقصان نہیں دے سکتی ہے، جو صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اب اس کے بارے میں آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں یہ ہماری کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے. قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات، کیا تم اللہ تبارک و تعالی کو خبر دیتے ہو ایسی چیز کی، بما لا يعلم، جس کو اللہ یعنی جس کے وجود کو اللہ نہیں جانتا، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اپنا شریک معلوم نہیں ہے آسمان زمین میں، تم اللہ کو خبر دیتے ہو کہ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گاؤں بستی کے اندر یا اللہ تیرا شریک پڑا ہے، تو اللہ کو خبر دیتے ہو اسی چیزوں کی جس کا علم اللہ کو نہیں ہے زمین آسمان میں، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ سبحانہ و تعالی، پاک ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام شریکوں سے، و تعالی اور عالیشان ہے اللہ تبارک و تعالی عما یشرکون، دنیا کے کونے میں جس جس پتھر کو، جس جس مورتی کو، جس درخت کو، چاند سورج تاروں کو، آگ کو اور اصحاب قبور کو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے پاک ہے اور ان سب سے جو ہے نا بلند اور بالا ہے. وما کان الناس الا امتا واحدۃ فاختلفوا، ابتدا میں انسان ایک امت تھی اور ایک ہی عقیدہ تھا سب کے پاس، سارے کے سارے کیا تھے؟ مسلمان تھے، کوئی کافر نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا. فاختلفوا، بعد میں کیا ہو گئے؟ جدا جدا ہو گئے، شیطان نے اپنا سر دکھا دیا اور پھر لوگ کیا ہو گئے؟ جدا جدا ہو گئے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر اللہ تبارک و تعالی پیشگی یہ فیصلہ کیے ہوئے نہ ہوتے، اگر اللہ تبارک و تعالی پیشگی یہ فیصلہ کیے ہوئے نہ ہوتے تو لقضی بینہم، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے تو فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان، فی ما فیہ یختلفون، یعنی جن جن مسائل کے اندر یہ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں، جن عقائد کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں اس میں جو ہے نا کیا ہو جاتا، فیصلہ جو ہے نا یہ ہو جاتا اختلافات برپا کرنے کی وجہ سے، کیا فیصلہ ہوتا؟ جو حق پر ہے وہ بچ جاتے، جو باطل پر ہے وہ کیا ہو جاتے؟ مٹ جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا وہ آ جاتا ان کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو اس لیے نہیں لاتا قوم کے اوپر کہ بشکی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کیے ہوئے ہیں، عذاب کے لیے اللہ نے تاریخ مقرر کی ہے، لہذا اس تاریخ کے آنے سے پہلے عذاب نہیں آئے گا. اور کسی کے لیے اللہ تبارک، اگر کسی کے گناہ کا جو بدلہ ہے اور سزا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بچاتے ہیں، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. یہاں اس کے گناہ کی سزا اس کو نہیں دی جاتی، پوری سزا پھر آخرت میں دی جائے گی. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ، شکوہ ہے، یہ لوگ کہتے تھے کہ کیوں جو ہے نا ان کے اوپر کوئی آیت نازل نہیں ہوتی ہے، فرمائشی معجزہ مِن رَبِّ، اللہ کی طرف سے کیوں نہیں آتا؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم اللہ کو ہے. مزید معجزات ملیں گے نہیں ملیں گے، کب ملیں گے کب نہیں ملیں گے, یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے, میرے پاس کوئی علم نہیں. فانتظروا انی معکم من المنتظرین, آپ انتظار کریں معجزات کے, میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. بہت سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں, آپ نے دیکھے ہیں, ان معجزات کی وجہ سے آپ نے حق کو قبول نہیں کیا, آپ نے اپنے عقیدے کو تبدیل نہیں کیا, اپنے راستے کو تبدیل نہیں کیا. تو اب آگے مزید معجزات کا مجھے علم نہیں ہے, اللہ کے پاس ہے اس کا علم, آپ بھی انتظار کریں میں بھی انتظار کرتا ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ذَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا. یہ زجر مع شکوہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت, مِن بَعْدِ ذَرَّاءَ تکلیفوں کے بعد, مَسَّتْهُمْ جو ان کو پہنچی تھی, تکلیفیں پہنچی قوم کو اور تکلیفوں کے پہنچنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حالت کو تبدیل کرتے ہیں, اپنی رحمت جو ہے نا ان کو چکاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا, پھر لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں, بنانے لگے ہیلے ہماری آیات کے اندر اور شرارتیں کرنے لگے. قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرارت کی سزا جو ہے نا بہت جلد دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بے بس نہیں ہے. اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ, ایک نظام ہے ہمارا, فرشتے تمہارے ساتھ ہے اور ہمارے فرشتے جو شرارت تم کرتے ہو, جو پلاننگ تم کرتے ہو اسلام کے خلاف نبی کے خلاف, تو ہمارے فرشتے اس کو محفوظ کرتے رہتے ہیں اور اس کو لکھتے رہتے ہیں. سزا دنیا میں بھی ملے گی, سزا آخرت میں بھی ملے گی. والذی یسیرکم فی البر والبحر, یہ دلیل آخری نمبر چار ہے. یسیرکم, اللہ تبارک و تعالی تمہیں خشکی میں پانی میں لیے پھرتا ہے, ایک معنی یہ ہے. اور یسیرکم, اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا کرتے ہیں, یحملکم, تمہیں سوار کرا دیتے ہیں خشکی کے اندر اور اس طریقے سے سمندر کے اندر, خشکی میں گاڑی پہ گھوڑوں پہ اور سمندر کے اندر کشتیوں پہ کیا کرتے ہیں, تمہیں سوار کرا دیتے ہیں. حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ جب تم بیٹھے ہوتے ہو کشتی کے اندر, وجرینا بہم بریح طیبہ, اور پھر ہم جو ہے نا پھر وہ کشتی لے کر لوگوں کو جو ہے نا وہ لے کر چلتی ہے, بریح طیبہ, نرم ہوا کے ساتھ, عمدہ ہواؤں کے ساتھ, وہ فریحو بہا, اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, ہوا چل رہی ہے, بادبان کو اٹھایا ہے, پہلے کشتیاں جو ہے نا ہواؤں کے ساتھ چلتی تھی, بادبان اٹھاتے تھے اور کشتی جو ہے نا وہ چل پڑتی تھی. اور بادبان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہوا بہت زیادہ تیز ہو جائے تو پھر نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. تو معتدل ہوا ہو, عمدہ ہوا ہو, نفیس ہوا ہو, تو پھر کشتی جو ہے نا وہ بڑے مزے کے ساتھ چلتی ہے, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا تم کیا ہوتے ہو, بڑے خوش ہوتے ہو جب کشتی جو ہے نا وہ آرام سے چلتی ہے, مناسب جو ہے نا ہوا ہوتی ہے. جاءتها ريح عاصف, اور اسی سفر کے دوران پھر آتی ہے ان کے پاس تن ہوائیں, وجاءهم الموج من كل مكان, اور پھر اٹھتی ہیں لہریں ہر طرف سے اور ٹوٹ پڑتی ہے کشتی کے اوپر اور ان کے اوپر. وظنوا انهم, یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے, اور پھر ان کو یقین ہو جاتا ہے, انهم احیط بهم, کہ آج ہم گر گئے, آپ جو ہے طوفان میں ہم گر گئے, اور اس طریقے سے طوفان نے ہر طرف سے ہمارا کیا کر لیا, احاطہ کر لیا, اور اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. دعوا اللہ مخلصین له الدین, اس وقت ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا بت ہمیں نہیں بچا سکتا, چاند سورج تارے ہمیں نہیں بچا سکتے ہیں, آگ ہمیں نہیں بچا سکتی ہے, اور اس طریقے سے قبر والے ہمیں نہیں بچا سکتے ہیں. اس وقت یقین ہو جاتا ہے. تو اس وقت پھر کیا کرتے ہیں؟ دعو اللہ مخلصین لہ الدین, پھر پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو مخلصین لہ الدین, خالص ہو کر اس کی بندگی میں, پھر سارے آلیہ کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی میں چلا جاتا ہے, اور سب کو چھوڑ کر جو ہے نا پھر خالص اللہ کو کیا کرتا رہتا ہے, پکارتا رہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یعنی یہ منظر کشی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے عمل کا کرتے ہیں جن کے مشرک ہونے پر, جن کے کافر ہونے پر قرآن نے, آسمانی کتابوں نے مہر لگا دیے ہیں اور ٹاپے لگا دیے. یہ ان مشرکوں کے بات قرآن مجید کرتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہاذہ لنکونن من الشاکرین, یا اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اس طوفان سے تو ہم آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے, اور پھر آپ کے ساتھ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے, اکیلا آپ کی پوجا کریں گے. فلما انجاہم, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو نجات دی اور طوفان سے نکل آئے اور خشکی پر اترے, اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, پھر عہد شکنی کرنے لگ جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں زمین پر. پھر کیا کرتے ہیں؟ یبغون فی الارض, شرارت کرتے ہیں زمین پر بغیر الحق, ناجائز طریقے سے. کیا مطلب؟ یعنی وہی شرارت جو ان کی پہلی تھی اس شرارت کے اندر پھر داخل ہو جاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بت کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں, اور قبر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں, آنکھ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب عام فرماتے ہیں کہ اے لوگو, یہ عہد شکنی کا انجام ہے, یہ تمہاری شرارت علی انفسکم تمہارے خلاف ہے. بظاہر تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری یہ شرارت یہ اللہ کے خلاف ہے, اللہ کے نبی کے خلاف ہے, حقیقت میں یہ تمہارے خلاف ہے, اس لیے کہ آپ کی یہ شرارت تمہیں جہنم کا ایندھن بنا رہی ہے. متاع الحیات الدنیا, یعنی دنیا کی زندگانی یہ کیا ہے؟ چند, یعنی دنیا جو ہے نا یہ چند دن فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے, بس رہو دنیا کے اندر رہو, چند دن جو ہے نا دنیا کے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو. ثم الینا مرجعکم, پھر ہمارے طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون, پھر ہم تمہیں بتائیں گے تمہارے عمل کے بارے میں, تمہارے عمل کے بارے میں ہم تمہیں بتائیں گے. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه, انسان مشاہدے کی دنیا میں رہتا ہے تو اس لیے مانوی چیزوں کو انسان جلدی نہیں سمجھ سکتا, اور انسان کا دماغ مانوی چیزوں کو, معقولی چیزوں کو, یعنی جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے, جلدی جو ہے نا انسان کا ذہن ان چیزوں کو نہیں اٹھاتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی بعض اہم مہم مسائل سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں, اور حکماں بھی مثالیں بیان کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی کے لیے مثال بیان کرتے ہیں. انما مثل الحیات الدنیا کمائن, دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے. انزلناہ من السماء, جس کو ہم نے آسمان سے اتارا بارش کا پانی. فاختلط به نبات الارض, پھر وہ پانی جا کر مٹی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ خلط ہو گیا. اور پانی کا مٹی کے ساتھ خلط ہونے سے کیا نکلا؟ زمین کا سبزہ نکلا, یعنی رولا ملا زمین کا سبزہ جو ہے نا وہ نکلا. مما یاکل الناس, کون سا سبزہ؟ جسے انسان کہتے ہیں سبزیاں, یا یہ ہے کہ اناج. ولا انعام, اور جس کو جانور کہتے ہیں گاس بوس. حتی اذا اخذت الارض زخرفها, یہاں تک کہ پکڑی زمین نے جو ہے نا رونق. تو ظاہر ہے جب کھیتیں بڑھ جاتی ہے تو ایک خوبصورت منظر زمین کے چہرے کے اوپر جو ہے نا وجود میں آتا ہے, اور پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اسی منظر کو دیکھتا رہے. اس لیے پھر کسان زمیندار صبح شام اپنی زمینوں میں جاتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں اور ان لہلہاتے فصلوں کو جو ہے نا وہ دیکھتے رہتے ہیں, خوشیاں ملتی ہے ان کو. وزینت, اور پھر وہ زمین بہت زیادہ کیا ہو گئی, خوبصورت ہو گئی. وزن اہلھا انہم قادرون, اور آہستہ آہستہ فصل پک جاتی ہے, زمین کا مالک وہ جان لیتا ہے یقین کے ساتھ کہ اب ان قریب جو ہے نا وہ فصل ہمارے ہاتھ میں آ گئی, اب تو فصل ہمارے ہاتھ میں آ گئی, اب جو ہے نا لوگوں سے کیا کرتا ہے, لین دین شروع کر لیتا ہے کہ ان قریب جو ہے نا فصل اترنے والی. تو وزن اہلھا, مالک جو ہے نا ان کو یقین ہوتا ہے, انہم قادرون علیہا, کہ اب جو ہے نا وہ اس فصل اتارنے پر کیا ہو گیا, قادر ہو گئے. اتاہا امرنا, نگہاں پہنچتا ہے ہمارا حکم, لیلن او نہارن, رات کو یا دن کو حادثہ آ جاتا ہے. فجعلناها حسیدا, اور ہم بنا دیتے ہیں اس فصل کو کٹی ہوئے کھیت, کأن لم تغن بالامس, زمین ایسی ہو جاتی ہے کہ فصل جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتی ہے اور پھر ہواؤں کے ساتھ جو ہے نا اڑ جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے, اور زمین ایسی ہو جاتی ہے کأن لم تغن بالامس, گویا کہ کل یہاں کچھ بھی نہیں تھا, اس طرح زمین صاف ہو جاتی. تو یہی حال جو ہے نا کس کا ہے, دنیا کی زندگی کا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ وہ جوان ہوتا ہے, اور ماں باپ جو ہے نا اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں, اعلی اداروں سے ان کو تعلیم دلاتے ہیں, امیدیں جو ہے نا وابستہ ہو جاتی ہیں, اب یہ ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, سائنسدان بن گیا, اور کما کر جو ہے نا کمزوری کے دنوں میں ہمیں کھلائے گا, اچانک کینسر جو ہے نا وہ نکل آتا ہے اور جوانی کے اندر وہ بچہ مٹی میں جو ہے نا چلا جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی. تو کوئی 50 سال میں جا رہا ہے, کوئی 60 سال میں جا رہا ہے, کوئی 30 سال میں جا رہا ہے, کوئی 20 سال میں جا رہا ہے, کوئی 15 سال میں جا رہا ہے, اس طریقے سے یہ دنیا کی زندگی. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون, اس طریقے سے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے دلائل کو, یعنی کھول کر ہم دلائل بیان کرتے ہیں, لقوم یتفکرون, غور فکر کرنے والی قوم کے لیے. تو جو غور فکر کرتے ہیں وہ غور فکر کر کے رائے راست میں جو ہے نہ آ جاتے ہیں, اور جو جانوروں کی طرح غفلت کی زندگی گزارتے ہیں تو وہ اپنے بگڑے راستوں کے اندر چلتے رہتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام, ترغیب للجنت ہے, تمہارے رب کو تم سے محبت ہے, شیطان کو تم سے دشمنی ہے. شیطان تمہیں کھینچ کر کس طرف لے جا رہا ہے, جہنم کی طرف, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کس کی طرف بلا رہے, جنت کی طرف. لیکن انسان بے عقل ہے, انسان بے عقل ہے, دو ٹکے کا منافع نظر آتا ہے اور کربوں کا منافع نظر نہیں آتا, اس لیے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور جنت کے راستے پہ جو ہے نا وہ چل پڑتا ہے, اور جنت کے راستے کو چھوڑ جاتا ہے اور اس سے محروم ہوتا ہے. واللہ یدعوکم الی دار السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکارتے ہیں کس کی طرف, جنت کی طرف. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں, راہ بتلاتے ہیں جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کا. للذین احسن الحسنا, جنہوں نے بلائی کی, الحسنا ان کے لیے بلائی ہے, وزیادتن اور بلائی کے علاوہ, بلائی سے مراد کیا ہے, جنت, یعنی جس نے دنیا کے اندر بلائی کے ان کے لیے بلائی ہے, جنت ہے, جنت ملے گی. وزیادتن, اور جنت کے علاوہ بھی ایک اور چیز ملے گی, جنت کے علاوہ ایک اور چیز زائد ملے گی, اور وہ کیا ہے, دیدار خداوندی. وہ کیا ہے, زیادہ سے مراد کیا ہے, دیدار خداوندی مراد ہے. ولا يرحق وجوههم قطرن, اور نہ لگے گی ان کے چہروں کو کسی قسم کی کدورت, ولا ذلتن, اور نہ ذلت, یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے, تر و تازہ چمکتے دمکتے ہوں گے. اولئک اصحاب الجنت, یعنی کسی قسم کی کدورت جنتی کے چہروں کو لاحق نہیں ہوگی, کسی قسم کی ذلت جنتی کے چہروں کو جو ہے نا وہ نہیں لگے گی, وہ تو عزت سے ان کا سر اوپر ہوگا, چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے. اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون, یہ جنتی ہے, ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. والذین کسبوا السیئات جزاء السیئات, اور جنہوں نے برائی کی ان کے لیے بدلہ کیا ہے؟ ان کو بدلے میں کیا ملے گی؟ برائی ملے گی. یعنی جنہوں نے دنیا کے اندر کیا کہ برائی کی گناہ کی تو بدلے میں ان کو کیا ملے گی؟ برائی ملے گی, جہنم ملے گی. بمثلے ہاں, لیکن وہاں برائی جو ہوگی, سزا جو ہوگی وہ جرم کے بقدر ہوگی. اس لیے کہ اللہ کا نظام کس کا ہے؟ عدل اور فضل کا ہے. تو مومن کے ساتھ تو کیا کرے گا؟ فضل کا معاملہ فرمائیں گے, اور کافر کے ساتھ, فاسق کے ساتھ فضل کا معاملہ نہیں, عدل کا معاملہ فرمائیں گے. تو عدل کا مطلب یہ ہے کہ سزا جرم سے زیادہ نہیں ہوگی, جرم کے بقدر ہوگی یا جرم سے کم لیکن جرم سے زیادہ نہیں ہوگی. اچھا, وترحقهم ذلۃن, اور چھا جائے گی ان کے چہروں کے اوپر ذلت. ما لہم من اللہ من عاصم, نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا. اور جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے آلیہ ہے یہ ہماری شفاعت کریں گے, جیسے بھی ہوگا ان کے وہاں چلے گی اور یہ ہمیں بچائیں گے, تو یہ ساری باتیں کیا ہو جائیں گی؟ وہاں پر نیست و نابود ہو جائے گی. کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل, چہرے ایسے جو ہے نسیاں ہوں گے کہ گویا کہ ان کو پہنائی گئی ہے تاریک راتوں کے کئی ٹکڑے. یعنی چہرے ایسے سیاہ ہوں گے جہنمیوں کے, بالکل ایسا ہوگا کہ گویا کہ ان کو تاریک راتوں کے ٹکڑوں پہ ٹکڑے پہنائی گئی ہے, ایسے سیاہ ہوں گے چہرے. مجرمن اولئک اصحاب النار, یہ ہے جہنمی, ہم فیہا خالدون, یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ویوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا, اور جب ہم تمام کے تمام لوگوں کو جمع کریں گے میدان محشر کے اندر, ثم نقول للذین اشرکوا, پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر شرک کیا ہوگا. تو دنیا کے اندر شرک کرنے والے اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتا, لیکن ظاہر ہے عقیدے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے, عمل سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو مشرک کہے یا نہ کہے, تو ایسے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم, اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو تم اور تمہارے معبود, جس کی تم عبادت کرتے تھے وہ بھی اور تم بھی اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو. فزیلنا بینہم, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈالیں گے. کیسے پھوٹ ڈالیں گے؟ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون, یعنی جن جن کی یہ عبادت کرتے تھے دنیا کے اندر وہ کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اور وہ کہیں گے نہیں بابا ہم تو تمہاری عبادت کرتے تھے, تو وہ یہ کہیں گے اگر تم نے کی ہوگی, ہم نے تو نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو, اگر تم نے ہماری عبادت کی ہوگی تو ہمیں تو پتہ نہیں چلا, ہمیں کیا پتا تھا کہ لوگ ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے یا ہمارے سامنے سیدھوں میں پڑے ہوئے, ہمیں کیا پتا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے نا پھوٹ پڑ جائے گی. فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم, جن یعنی ان کا جو ان کے جو الہ ہوں گے ظاہر ہے ان کا کیا قصور ہے, پتھر کا کیا قصور ہے, اور صاحب قبر بزرگ کا کیا قصور ہے, اور چاند سورج کا کیا قصور ہے, اور اس طریقے سے آنکھ کی کیا قصور ہے, اور تاروں کی کیا قصور ہے. وہ تو اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمارے خادم ہے. اگر ہم بے عقل ہو گئے ان کے سامنے گر گئے سجدوں کے اندر, تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو نہیں کہا, انہوں نے تو ہماری عبادت نہیں کی, اگر کی ہوگی جیسے یہ کہتے ہیں تو ہمیں تو پتہ نہیں چلا. تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ وہ سب کے سب کہیں گے کہ فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین, اللہ گواہ ہے ہمارے تمہارے درمیان ہم تو آپ کی عبادت سے کیا تھے, بے خبر تھے. اللہ کو پتہ ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا آپ کی عبادت کا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلمت ما اسلفت, اس وقت ہر نفس کو پتہ چل جائے گا ما اسلفت, جو اعمال جو عقیدہ اس نے آگے بھیجا ہے پتہ چل جائے گا. وردو اللہ مولاہم, اور رجوع کریں گے یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, جو سچا مالک ہے سب کا, مولاہم الحق جو سب کا سچا مالک ہے. وزل عنہم ما کانوا یفترون, اور جاتا رہے گا ان سے وہ سب کے سب جو ہے نا جھوٹ جس کا یہ دنیا کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا, افترا کیا تھا. قل ما یرزقکم من السماء والارض, یہ دلیل عقلی اعترافی ہے, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تو بتاؤ کہ دنیا کے اندر آسمان سے زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے, آسمان سے بارشیں برسا کر زمین سے غلیو نکال کر تمہیں اور پل نکال کر تمہیں رزق کون دیتا ہے, بتاؤ یہ کام کون کرتا ہے, وہ جن کے سامنے تم سجدوں میں پڑے ہو یا یہ کام اللہ کرتا ہے. اما یملک السمع والابصار, یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو دیکھنے کی قوت ہے آنکھیں اور سننے کی قوت ہے کان, یہ اعضا کس نے پیدا کیے ہیں اور اس کا مالک کون ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, یہ بتاؤ کہ زندہ سے مردہ مردے سے زندہ کون پیدا کرتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, یہ بتاؤ یہ تدبیری نظام کون کرتا ہے, رات کے بعد دن, دن کے بعد کون رات کو لاتا ہے, دن کو گھٹا کر رات میں کون شامل کرتا ہے اور رات کو گھٹا کر دن میں کون شامل کرتا ہے, ہواؤں کو کون چلاتا ہے, بارشوں کو کون لاتا ہے اور گرمی سردی یعنی موسموں کے اندر انقلاب کون لاتا ہے, پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, کون اٹھاتا ہے سمندروں کے موجوں سے صحاب, کس نے بھر دیا موتیوں سے خوشے گندم کا جیب, کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئی انقلاب, یہ کام کون کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, تو یہ مشرک کہیں گے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ سارا کام اللہ کرتا ہے, کیونکہ ان کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ یہ کام ہمارا بت کرتا ہے, ہمارا بھگوان کرتا ہے, ان کا بھی عقیدہ نہیں ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ سے, کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ سے, تمہارا یہ قد اسی کا مخلوق ہے, تمہارا جو ذریعہ معاش ہے یہ اسی کا مخلوق ہے, زمین اسی کی مخلوق ہے, آسمان اسی کی مخلوق ہے, اس کے آسمان کے نیچے اس کی زمین پر اللہ کے دیے جسم کے ساتھ اور اللہ کے پیدا کردہ نظاموں کے ساتھ جو تمہارے جسم کے اندر ہے, اللہ کی ساری نعمتوں سے پیدا اٹھاتے ہو سیدھوں میں گر گئے کسی اور کے, کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ تبارک و تعالی سے. فذلکم اللہ ربکم, پس یہی اللہ تمہارا رب ہے اور سچا رب ہے. فماذا بعد الحق, تو جب سچا رب اللہ ہے, سچا خالق مالک اللہ ہے, تو سچے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, اصلی کے بعد دو نمبر ہوتا ہے, اصلی کے بعد کیا ہوتا ہے, دو نمبر ہوتا ہے, سچے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, جھوٹا ہوتا ہے, ہدایت کے بعد پھر کیا ہوتی ہے, گمراہی ہوتا ہے. تو جب سچا خالق اللہ, سچا مالک اللہ, سچا رب اللہ ہے, تو ظاہر ہے فماذا بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد پھر کیا ہے, بھٹکنا ہے. فانا تصرفون, تو اے انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو ممتاز پیدا کیا ہے جانوروں سے, ان کے پاس عقل نہیں ہے, تمہارے پاس عقل ہے, تو عقل کے دولت لیے ہوئے کہاں اپنے سچے خالق مالک کو چھوڑ کر پھرے جا رہے ہو اور الٹے پاؤ جو ہے نا وہ پھیرتے ہو. کذالک حقت کلمت ربک, اسی طریقے سے ثابت ہو گئی تیری رب کے جو ہے نا بات, حال الذین فسقوا نافرمانوں پر, انہم لا یؤمنون, کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ایمان نہیں لائیں گے. قل حل من شرکائکم من یبدا الخلق, یہ طریق منادرہ ہے مشرکین کے ساتھ, اب ان سے کہہ دیجئے کہ کیا آپ کے معبودوں میں سے ہے کوئی, من یبدا الخلق, جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے, ثم یعیدہ, اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے. یعنی تمہارے پاس جو بھگوان ہے, جو بت ہے, بتاؤ ان میں سے ہے کوئی کہ پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں, 18,000 سے زیادہ تو زمین پر جو ہے نا جو مخلوقات ہیں, زندہ مخلوق ہے وہ ان کی تعداد ہے. تو بتاؤ ان میں سے ایک مخلوق بھی کسی کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارے معبود نے اس کو پیدا کیا ہو یا مرنے کے بعد اس نے کسی مخلوق کو کیا کیا ہو, زندہ کیا ہو, یہ کام وہ کر سکتے؟ تو بالکل وہ یہ کام نہیں کر سکتے. قل اللہ, اب کے لیے یہ کام صرف اللہ کرتا ہے. قل اللہ ہو یبدا الخلق ثم یعیدہ, آپ کہہ دیجئے کوئی نہیں کر سکتا یہ کام, صرف اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے. فانا تؤفکون, تو پھر کہاں جو ہے نا پلٹے جاتے ہو. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق, کیا ہے تمہارے معبودوں میں سے کوئی کہ جو تمہیں راہ بتلائے, اور راہ کون سی ہو؟ الی الحق, صحیح راہ ہو. قل اللہ یهدی للحق, آپ کہہ دیجئے کہ نہیں, کوئی نہیں ہے جو کسی کو صحیح راہ بتلائے, اللہ ہی بتلاتا ہے. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا, کیا وہ ہستی جو صحیح راہ بتلانے والی ہے برابر ہو سکتی ہے اس کی جو صحیح راہ نہیں بتلا سکتی ہے؟ مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح راہ بتلائے, سمجھے نا, یعنی پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راہ بتلاتا ہے پھر پیغمبر امت کو صحیح راہ بتلاتے ہیں. تو مخلوق تو محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, تو مخلوق کسی کو صحیح راہ بتلا نہیں سکتی ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح راہ نہ بتلائے. اللہ ان کو صحیح راہ بتلاتے ہیں پھر وہ مخلوق کو جو ہے نا وہ اور مخلوق کو کیا بتاتی ہے, صحیح راہ بتلاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا, تو مخلوق سب کے سب صحیح راہ بتلانے میں بھی محتاج ہے, کس کا, کس کے, اللہ کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راہ بتلاتے ہیں اپنے علم سے, تو کیا وہ ہستی جو صحیح راہ بتلانے والی ہے اور صحیح راہ بتلانے پر قدرت رکھتی ہے برابر ہو سکتی ہے اس مخلوقات کے جو صحیح راہ بتلانے کی قدرت نہیں رکھتی؟ زمین آسمان کا فرق ہے. کیف تحکمون, تو کیسے فیصلے کرتے ہو, عجیب فیصلے تمہارے. یعنی ایک وہ ہستی ہے جو صحیح راہ بتلانے کی طاقت رکھتی ہے اور وہ مخلوق جو صحیح راہ بتلا نہیں سکتی, دونوں کو تم نے کیا کر دیا, برابر کر دیا. وما یتبع اکثرهم الا ظنا, اور یہ جو مشرق ہے ان میں سے اکثر اتباع نہیں کرتے ہیں مگر کس کے, اٹکل کے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور اٹکل کام نہیں دیتی ہے حق بات میں, کچھ بھی کام نہیں دیتی ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون, اللہ تبارک و تعالی ان کے کرتے درستے سے باخبر ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ, یہ قرآن یہ گڑا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اور اس قرآن مجید کو لے کر آیا ہے, نہیں ایسی بات نہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترى, اور نہیں ہے یہ قرآن ان یفترى من دون اللہ, اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کا گڑا ہوا, کسی اور سے صادر شدہ اللہ کے سوا. قرآن ایسا نہیں ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ کتاب ہے. اور دلیل یہ ہے ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, کہ یہ قرآن مجید تصدیق کرتا ہے ان تمام کتابوں کے جو قرآن مجید سے پہلے نازل کیے گئے. بالکل قرآن مجید کا مضمون ان کتابوں کے مضمون کی تائید کرتا ہے. تو اگر یہ کسی انسان کا لایا تیار کیا ہوا کلام ہوتا تو یہ ان کتابوں کے مضمون کا تصدیق نہ کرتا جو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی, سمجھے نا. اس لیے کہ ان کتابوں میں تو اکثر کتابیں اس وقت اصلی شکل میں ہے نہیں, اور اگر ہے تو ان کے علماء بھی بہت کم ہے, اور پھر یہ ہے کہ عربوں کو تو اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا. اور پھر جو ہے نا ایک آدمی کے جو ان پڑھ ہو اور ان پڑھ گرانی کے اندر پیدا ہو گیا ہو اور ان پڑھ گرانی کے اندر جو ہے نا وہ جوان ہو گیا ہو, ان کو سابقہ آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا پتا ہے کہ وہ ایسا کلام تیار کرے کہ جو سابقہ آسمانی کتابوں کی کیا کرے بھائی. تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کتاب کو قوم کے سامنے کیا کر دیا, پیش کر دیا, تو یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ, اور کتاب یہاں مکتوب کے بارے میں ہے, اور یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ تفصیل بیان کرتا ہے تمام کے تمام احکام کا, جس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے. میں رب العالمین, یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراہ یہاں بل کے معنی میں, بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو پیغمبر نے اپنے طرف سے کیا ہے تیار کیا ہے. تو آپ کہہ دیجئے قل فأتوا بسورة من مثلہ, اگر یہ پیغمبر کا تیار کیا ہوا کلام ہے تو آپ قرآن مجید کے ایک مختصر سورت جیسی سورت بنا کر پیش کرو. ودعو من استطعتم من دون اللہ, اور مدد کے لیے پکارو اللہ کے سوا جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں, سب کو بلاؤ مدد کے لیے. ان کو تم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ اس کلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے اور اس کلام کو اللہ نے آسمانوں سے نہیں اتارا, تو اب ظاہر ہے اس کلام کے طرح کلام جو ہے نا آپ پھر بنا سکتے ہو, کیونکہ انسان کا تیار کیا ہوا کلام کی مثل اللہ نے, اسے انسان عاجز نہیں ہوتا. اور پھر حروف مقطعہ جو سورتوں کی ابتدا میں ہے اس میں خبر ہے کہ اس کلام کے کلیم حروف مادی وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہیں, اس کلام کے کلمات وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہیں, ایک حرفی دو حرفی سے حرفی چار حرفی پانچ حرفی, تو پھر اور آسانی پیدا ہو گئی. تو اگر یہ کلام کسی مخلوق کا جو ہے نا کسی انسان کا تیار کیا ہوا کلام ہے, تو کلام کے حروف مادی وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہیں, کلام کے کلمات وہی ہے جو تمہارے کلاموں کے ہیں, پھر ایسے کلام کا مثل تیار کرنا جبکہ فصیح بلیغ سرزمین عرب پر بکثرت موجود ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے بھی وہ تیار ہے اور حریص ہے, اپنا مال دولت بھی اس مد میں استعمال کرنے کے لیے وہ تیار ہے, پھر کیوں نہیں بنا سکتے ہیں قرآن مجید کی طرح جو ہے نا ایک صورت, قرآن مجید کی صورتوں کی طرح ایک صورت کیوں نہیں تیار کر سکتے, تیار کر لے. لیکن یہ ہے کہ جب بھی کوشش کی گئی, میدان میں لوگ آئے, آستین چڑھائے اور اس طریقے سے قلم کاغذ اٹھایا, لیکن جب قرآن مجید کے فساد پر نظر ڈالی پیچھے ہٹ گئے, اور آخری فیصلہ یہ کیا کہ یہ کسی انسان کا تیار کیا ہوا کلام نہیں ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے, لہذا الفاظ کے ساتھ مقابلے سے گریز کیا جائے اور تلوار کے ساتھ مقابلے کی طرف جائے اور مسلمانوں کے ساتھ تلوار سے جو ہے نا مقابلہ کرے. یہ آخری فیصلہ تھا پھر کافروں کا. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظلم کا یہ حال ہے, بلکہ انہوں نے تکذیب کی, انہوں نے کیا کی, تکذیب کی, بما لم یحیط بعلمہ, جس کے صحیح اور سقیم ہونے کا احاطہ اپنے علم سے کیے بغیر کلام کی تکذیب کی. ظاہر ہے آدمی کے پاس اگر علم ہے تو وہ کلام کو پڑھتا ہے, اور کلام کا جس جو حصہ صحیح ہوتا ہے تو اس کو بھی نمایاں کرتا ہے, جو حصہ غلط ہوتا ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے نمایاں کرتا ہے, اور غلط حصے کے نمایاں کرنے کے لیے وجہ بھی پیش کرتا ہے کہ یہ حصہ غلط کیوں ہے. اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے, تکذیب کرتا ہے, اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے, تکذیب کرتا ہے, تو اس کے بعد پھر تکذیب کے لیے گنجائش ہوتی ہے. لیکن آپ نے اس کلام کو پڑھا نہیں ہے, اور جو علم آپ کے پاس ہے عربی لغت کا علم آپ کے پاس ہے, تو اس علم سے آپ نے اس کلام کے صحت اور سقم کا احاطہ نہیں کیا, اور احاطہ کیے بغیر جو ہے نا آپ نے کیا کر دی, اس کی تکذیب کی. اور پھر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے, سابقہ قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے اور آنے والے حالات کو بیان کرتا ہے اور حال کے بارے میں حکم بتا لگاتا ہے. تو بہت سارے واقعات تو ایسے ہیں جو قرآن مجید کا مضمون ہے, وہ ابھی رونما نہیں ہوئے ہیں تو آپ کس طریقے سے تکذیب کرتے ہو؟ اور جو واقعات قرآن مجید سابقہ قوموں کے بیان کرتے ہیں تو وہ بالکل حق سچ بیان کرتے ہیں تو آپ کس طریقے سے تکذیب کرتے ہو؟ تو قرآن مجید کے صحیح سقیم کا احاطہ اپنے علم سے کیے بغیر تکذیب کلام کا، یہ تو جہل کی ثبوت ہے اور جہل کے دلیل ہے جس کا جو ہے نا آپ ارتکاب کرتے ہو، یہ افسوس کے بعد ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، پیغمبر کے لئے تسلی ہے، ولما یاتہم تاویلہ، اور ابھی تک قرآن مجید کی حقیقت ان کے سامنے آئی نہیں ہے تو تکذیب یہ کیسے کرتے ہیں؟ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے سے تکذیب کیا ہے ان سے جو ہے نا پہلی قوموں نے آسمانی کتابوں کے اور پیغمبروں کے، تو پیغمبر کے لئے تسلی ہے کہ آپ ان کی تکذیب سے پریشان نہ ہو، غمزدہ اور کبیدہ نہ ہو، یہ تو امتوں کا وطیرہ رہا ہے اور طریقہ رہا ہے انبیاء کے ساتھ۔ فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، آپ دیکھیے کہ آخری انجام گناہگاروں کا کیا ہوتا ہے۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، بعض لوگ ان میں سے ایمان لاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ انجام کے اعتبار سے سب کے سب جو ہے نا وہ کیا نہیں ہے، بد نہیں ہے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور کچھ جو ہے نا ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وربک اعلم بالمفسدین، لیکن تیرا رب خوب جانتا ہے شریروں کو۔ وان کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، لہذا پیغام پہنچانے کے بعد، دعوت کے بعد، اگر یہ لوگ آپ کے تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، انتم بریئون مما اعملو، تم بری ہو میرے عمل سے، وانا بری ہوں مما تعملون، اور میں بری ہو تمہارے عمل سے، پتہ چل جائے گا قیامت کا دن آنے والا ہے۔ ومنہم من یستمعون الیک، اور ان کافروں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کان لگا کر آپ کی بات کو سنتے ہیں، کان لگا کر آپ کی بات کو کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے، وہ گنگے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو آدمی اپنے آپ کو سننے کے باوجود گنگا بہرا بنا دے، اس کو اس کے دل میں کلام کو اتارنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں، یہ کیا نہیں ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ افا انت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہو؟ وہ سننے کے باوجود کیا ہے، بہرا بنا ہوا ہے اور گنگا بنا ہوا ہے۔ ولو کانو لا یاقلون، اور جو آدمی بہراپن کے ساتھ اور گنگاپن کے ساتھ کیا ہو، بے عقل بھی ہو، یعنی سنتا ہے سننے کے باوجود گنگا بہرا بنا ہوا ہے اور بے عقل بھی ہے، تو ایسے لوگوں کو کلام سمجھانا یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے، بس آپ اپنا فریضہ ادا کریں، پیغام پہنچائے بس۔ لہذا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کبیدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ ومنہم من ینظر الیک، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے نا آپ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے، اندھے ہیں، یعنی بزرگ انہوں نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا، اندھا بنا دیا۔ افانت تہدی العمیا، کیا آپ راستہ بتلا سکتے ہو اندھوں کو؟ ولو کانوا لا یبصرون، اور اندھا پن اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ کیا ہو، بھی بصیرت بھی ہو، تو آپ کی بس کی بات نہیں ہے ایسے لوگوں کو راہ بتلانا۔ آپ کا کام ہے دعوت تبلیغ، یہ آپ کا کام ہے، آپ اپنے جو ہے نا کام، اپنے کام کو جو ہے نا جاری رکھے، باقی یہ ہے کہ جس کی خدمت میں قسمت میں ہدایت ہوگی ان کو ہدایت ملے گی، اور جو اپنے آپ کو محتاج بنائے گا اللہ کے کلام کا، جو اپنے آپ کو محتاج بنائے گا دین کا، اس کو ہدایت ملے گی، اور جو استغنا اختیار کرے گا اللہ کے کلام سے، تو اللہ سب سے زیادہ غنی ہے، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ ہدایت سے کیا رہیں گے، محروم رہیں گے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن خود لوگ ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگ جو ہے اپنے اوپر کیا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بغاوت کا راستہ جو ہے نا اختیار کرتے ہیں۔ ویوم یحشرہم کألم یلبسوا الا ساعۃ، جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اکٹھا کریں گے میدان محشر میں، تو وہ دن بڑا خوفناک دن ہوگا، وحشت دہشت بہت زیادہ ہوگی اور پریشانی جو ہے نا بہت زیادہ ہوگی اس دن، تو لوگ جو ہے نا کیا اس، یعنی قیامت کے دن کا ایک جھلک لگنے کے بعد لوگ دنیا کے ساری راحتوں کو بھول جائیں گے. وہ 50-60 سالہ زندگی جو عیاشیوں میں اور حکمرانی میں اور اسی طریقے سے وڈراپن میں اور چودراہٹ کے اندر خانی اور نوابی میں گزاری ہوگی, سب کو بھول جائے گا, ساری زندگی ساری لذتوں کو بھول جائے گا ایک جھٹکا لگنے کے بعد. کیوں نہیں بھولیں گے؟ جس دن جو ہے نا اول العظم انبیاء کیا کہیں گے, ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولا یغضب بعده مثله اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح. نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولا یغضب بعده مثله وانها كانت لدعوه فدعوت بها على قومي نفسی نفسی اذهبوا الى غیری اذهبوا الى ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دیں گے اور کہیں گے اذهبوا الى موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے اور کہیں گے کہ اذهبوا الى عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے اور کہیں گے کہ اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت کہتے ہیں فآتی تحت العرش فاخر ساجدا ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه. میں اللہ کے عرش کے نیچے آ جاؤں گا, سجدے میں گر جاؤں گا, اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا کے وہ کلمات میری زبان پر جاری فرمائیں گے کہ جو اس سے پہلے کسی کی زبان پر وہ کلمات نہیں آئی ہوں, اور بقدر ایک ہفتہ میں سجدے میں پڑا رہوں گا, اللہ کا حمد و ثنا بیان کروں گا. اس کے بعد جو ہے نا آواز ندا آئے گی, یا محمد ارفع راسک سلطوطا وشفا تو شفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے, جو مانگو گے دیا جائے گا, جس کے لیے شفاعت کرو گے آپ کی شفاعت جو ہے نا قبول ہوگی. تو حضرت فرماتے کہ پھر میں سر اٹھاؤں گا اور دو درخواستیں پیش کروں گا, یا اللہ حساب کتاب شروع نہیں ہوتا, لوگ پسینے کے اندر ڈوبے پڑے ہیں, حساب کتاب شروع ہو جائے لوگ پریشان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ جائیے میں خود حساب کے لیے نیچے آتا ہوں. وجا عرب کو ملک صفن صفا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اوپر سے جو ہے نیچے آئے گا. اور وہ اشرقت الارض, جب اللہ کا عرش اوپر سے نیچے آئے گا تو اللہ کے عرش اللہ کی جو ہے نا تجلیات چاروں طرف پھیلیں گے, لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے, تو حضرت اسرائیل سور میں پھونکیں گے, لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, اللہ کا عرش آ کے نیچے لگ جائے گا, اور اس کے بعد دوبارہ سور میں پھونکیں گے, لوگ ہوش میں آئیں گے. تو حضرت فرما دے کہ جب سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا, میں دیکھوں گا عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہوں گے کہ پتہ نہیں بے ہوشی تاری نہیں ہوئی تھی یا مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہوں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ ان پر بے ہوشی تاری نہیں ہوگی, کیونکہ ایک دفعہ اللہ کے تجلی سے وہ بے ہوشی کھا چکے تھے, دوبارہ تاری نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا انبیاء جو ہے نا آ جائیں گے, اور اسی طریقے سے شہداء آ جائیں گے, اور کتاب لائی جائے گی, اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا. تو اس دن پھر کیا کہیں گے یہ لوگ, کَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ, کہ یہ لوگ نہیں رہے, انہوں نے نہیں گزارا دنیا کے اندر مگر دن کا ایک دن کی ایک گھڑی گزاری ہے. یعنی اس طریقے سے وہ ساری کی ساری لذتیں کیا ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی. کیا ہم نے ایک گھڑی گزاری بس دنیا کے اندر؟ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ, اور آپس کے اندر یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے, ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ, تباہ کر دیا ہلاک کر دیا لوگوں نے جو ہے نا, یعنی ہلاک ہو گئے وہ لوگ, تباہ ہو گئے وہ لوگ. کذبوا بلقاء اللہ, جنہوں نے جھٹلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو. وما کانوا مہتدین, اور یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں تھے. واما نرینک بعض الذی نعیدہم او نتوفینک فالینا مرجعہم, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ان کے ساتھ جس جس عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے, یا تو ان میں سے ہم آپ کی زندگی کے اندر کچھ صورتیں ان کو کیا کریں گے, دکھائیں گے. لیکن اگر ہم نے آپ کی زندگی میں وہ صورتیں نہیں دکھائی, اور اس سے پہلے پہلے ہم نے آپ کو کیا دے دی, وفات دے دی اور آپ کو اٹھا لیا, تو فإلینا مرجعہم, بالآخر ان سب نے ہمارے طرف لوٹ کر آنا ہے. ثم اللہ شہیدنا علی ما یفعلون, پھر اللہ تبارک و تعالی شاہد ہے ان کے کیے پر, اور وہاں ان کے کیے کا ان کو پورا پورا جو ہے نا وہ سزا ملے گی. ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم, ہر امت کی طرف اللہ تبارک و تعالی ایک رسول بھیج دیتے ہیں, جب تک رسول امت کے پاس نہیں جاتا, اگرچہ امت گناہوں کے اندر مبتلا ہو اللہ کا عذاب نہیں آتا, اس لیے کہ اتمام حجت نہیں ہوا. اور جب اللہ کا رسول امت کے پاس جاتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے اور وہ انکار کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عذاب کی تاریخ مقرر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا، اور نبی جو ہے نا وہ لگا رہتا ہے، وہ دعوت دیتا رہتا ہے، دعوت دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے. جب وہ تاریخ آ جاتی پھر اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے. سمجھے نا؟ تو اس وقت تک قوم پر عذاب نہیں آتا جب تک قوم کے پاس نبی نہیں جاتا، اور وہ ان کو دعوت نہیں دیتے ہیں، اور ان کے دعوت کو قوم مسترد نہیں کرتی ہے. اگرچہ امت کے پاس، قوم کے پاس کیا ہو؟ گناہوں کی زندگی ہو. اسی طریقے سے آخرت کے اندر بھی یہی ہوگا، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک ہر نبی کا امتی نہیں ہر امت کا نبی نہیں آئے گا. نبی آئیں گے، کتاب آئے گی، گواہ آ جائیں گے، سب کچھ جو ہے نا موجود ہے، حاضر ہوں گے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ حساب کتاب. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود نیچے تشریف لائیں گے، اللہ کا عرش خود نیچے جو ہے نا زمین پہ آئے گا. اس کے بعد پھر جو ہے حساب کتاب شروع ہوگا. فَإِذَا جَا رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب رسول آئے گا پھر انصاف کا فیصلہ ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دنیا کے اندر عذاب کے تاخیر کی وجہ سے لوگ بڑے جری ہو جاتے ہیں، کہتے کب وہ عذاب آئے گا جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہو؟ اگر آپ سچے ہیں لے کر آؤ اس عذاب کو. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ذَرًّا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اِلَّا مَا شَاءَ اللہ، مجھے بھی وہی نفع نقصان ملتا ہے جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے، تو میں آپ کے لیے عذاب کہاں سے لاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا، تاریخ مقرر ہے. جب وہ تاریخ آ جائے گی آ جائے گا. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کے عذاب کا وقت آئے گا تو ایک سیکنڈ جو ہے نا نہ اس میں تاخیر ہوگی نہ ایک سیکنڈ اس سے پہلے عذاب واقع ہوگا. اسی طریقے سے موت کے لیے بھی وقت مقرر ہے، تو موت اپنے وقت مقرر سے نہ ایک سیکنڈ پہلے واقع ہوگی نہ ایک سیکنڈ بعد میں واقع ہوگی. آپ کو 50 نہیں، آپ کو 1000 کینسر لگے ہیں، مریں گے جو ہے نا اپنے وقت پر. آپ بہت بالکل جو ہے نا صحت مند ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ زندہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، مریں گے اپنے وقت کے اوپر. قل ارأیتم ان آتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا خیال ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے رات میں یا دن میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، ماذا ایوشے کے معنی میں ہے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا چیز ہے جس کو یہ مجرم جلدی مانگتے ہیں؟ یعنی عذاب سے تو پناہ مانگنی چاہیے، بچنا چاہیے اپنے آپ کو. تو پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، لاؤ عذاب ہمارے اوپر، بار بار پیغمبر سے کہتے ہیں. اسم ایدہ ما وقع انتم بھی، کیا جب عذاب واقع ہوگا تب تم ایمان لاؤ گے؟ اسم ایدہ ما وقع آمنتم بھی، کیا جب عذاب واقع ہوگا پھر تم کیا کرو گے، ایمان لاؤ گے؟ تو ظاہر ہے اس وقت پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الآن، یعنی یقول اللہ تبارک و تعالیٰ الآن وقد کنتم به، الآن آمنتم وقد کنتم به تستعجلون، اب تم عذاب پر ایمان لاتے ہو جب تم نے عذاب کو دیکھ لیا اور عذاب جو ہے نا وہ نکل آیا ہے واقع ہونے کے لیے، جبکہ تم دنیا کے اندر اسی عذاب کی تکذیب کر رہے تھے. ظاہر ہے تم اس عذاب کو جو جلدی مانگ رہے تھے تو جلدی مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نہیں مانتے تھے اس عذاب کو. سمقین للذین کفروا للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ظالموں سے ذوقوا عذاب الخلد، اب چکو ہمیشہ کے عذاب کو. حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور اب تمہیں جو ہے نا بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر تمہارے کیے کا، جو دنیا میں کر کے آئے ہو اسی کی سزا یہاں پاؤ گے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، شکوہ ہے، پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے کیا عذاب واقعی چیز ہے، حق ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، یعنی رب کی قسم عذاب حق ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو کہ عذاب سے بچ جاؤ گے. نہیں. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. وہ ایسی سخت گھڑی ہے کہ تم میں سے جس آدمی نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا اور گناہگار ہوگا اور وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا, تو اس کے پاس جتنی دولت ہو, یہاں تک کہ ساری دنیا کی دولت اگر اس کے پاس ہو, نہیں ہوگا لیکن اگر ہو اور اتنی دولت اور بھی ہو, تو پھر وہ اس عذاب کو دیکھنے کے بعد اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ دنیا کی ساری خزانے اگر یہ اس کا مالک ہو, جبکہ ایسا نہیں ہوگا, یہ دینے کے لیے تیار ہوگا اس عذاب سے بچنے کے لیے, پھر بھی جو ہے نا اس سے نہیں بچے گا. وہ اثر ندامتا, اور چھپے چھپے جو ہے نا وہ پچھتائے گا. لما راؤ العذاب, جب عذاب کو دیکھیں گے. وقضی بینہم بالقسط, فیصلہ انصاف کا ہوگا. وہم لا یظلمون, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, دلیل عقلی نمبر 6 ہے. سنو, اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے, جو زمینوں میں ہے. الا ان وعد اللہ حق, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بالکل برحق ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جو ہے اس بات کو جانتے نہیں ہیں. ویحیی ویمیت وإليه ترجعون, اللہ ہی جو ہے نا زندگی اور موت دیتے ہیں, اور اللہ ہی کی طرف سب دے لوٹ کر جانا ہے. یا ایوہ الناس قد جاءکم موعظۃ دعوت للقرآن, لوگو تمہارے پاس آئی نصیحت, من ربکم, تمہارے رب کے طرف سے نصیحت ہے قرآن مجید. قرآن مجید سے بہترین نصیحت کوئی اور نہیں ہے. وشفاء لما فی صدورکم, اور قرآن مجید کے الفاظ جس طریقے سے جسمانی بیماریوں کا شفا ہے, اسی طریقے سے قرآن مجید کا مضمون روحانی بیماریوں کا شفا ہے. دل کے اندر روحانی بیماریاں ہوتی ہیں, تو تمہارے دل کے اندر جو روحانی بیماری پڑی ہے, بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, دنیا کے محبت ہے, تما, حرص, لالچ, یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں, اس کا علاج بھی قرآن مجید ہے. شفا اس سے شفا بھی آپ کو قرآن مجید کے مضمون سے ملے گی, اور جسمانی بیماریوں سے شفا قرآن مجید کے الفاظ سے آپ کو ملے گی. وہدن, اور یہ قرآن مجید سراپا ہدایت ہے, ذرعی ہدایت ہے. ورحمت للمؤمنین, اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے قرآن مجید. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید ایمان والوں کو اٹھاتا ہے, اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے, اور اللہ کے نعمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے قرآن مجید. سمجھے نا, قرآن ہی نے گری پڑی قوم کو جو انسانیت کی لکیر سے بہت نیچے چلی گئی تھی, اس قوم کو جو ننگا طواف کیا کرتی تھی, اور وہ قوم جو ننگے طواف کو جو ہے نا ثواب سمجھتی تھی, اور وہ قوم کہ جو اپنے بیویوں کو شادی کے بعد پہلی راتوں میں کسی اور کے پاس بیچتی تھی تاکہ بچہ جو ہے نا وہ کیا ہو, نسلی ہو اور بہادر ہو. یعنی اس قدر جو ہے نا وہ قوم گر گئی تھی, اس قوم کو اسی قرآن مجید نے اٹھایا اور دنیا کا امام بنا دیا. کیا بنایا؟ دنیا کا امام بنایا. تو یہ رحمت نہیں ہے اور کیا چیز ہے؟ رحمت ہے یہ ایمان والوں, کیونکہ ایمان والے قرآن مجید کی دعوت کو قبول کرتے ہیں, اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تو قرآن مجید کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے. فبذلک فلیفرحوا, یعنی سب کچھ آپ کے لیے. فبذلک فلیفرحوا, لہذا اسی سے جو ہے نا لوگوں کو کیا ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. وہو خیر مما یجمعون, اور یہ قرآن مجید بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے اس سونا چاندی سے, ان جائیدادوں سے, اس بیگ بیلس سے جو آپ جمع کرتے رہتے ہو, اور اس سامان تجارت سے جو آپ جمع کرتے رہتے ہو. قرآن مجید کے مقابلے میں وہ خس و خاشاک ہے, بہت بہتر ہے قرآن مجید. قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا, آپ کہہ دیجئے کیا خیال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ رزق نازل فرمایا یعنی پیدا فرمایا, فجعلتم منہ حراما, اسی رزق میں سے تم نے بات کو حرام قرار دے دیا, وحلالا, اور بات کو کیا قرار دے دیا, حلال قرار دے دیا. یہ شرک فعلی ہے. وہ جانور جو حام سام صاحبت اس کو تم کہتے ہو, اپنے لیے جو ہے نا آپ نے ان کو حرام قرار دے دیا, تو وہ تو سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال پیدا کی تو وہ حلال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال چیزوں کو آپ نے کیا کر دیا, حرام کر دیا. اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا غیر اللہ کا نظر منت اگر کوئی مانے تو حرام ہے, وہ ما احل بہ غیر اللہ, اس کو آپ حلال سمجھتے ہو. قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے کہ اس کو حرام، اس حلال کو حرام کر دو اور اس حرام کو حلال کر دو، یا تم اللہ تبارک و تعالی پر جو ہے نا جھوٹ بولتے ہو. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہیں دیا، اور شک اول جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ تو منتفی ہے. تو شک ساری کیا ہوگی، ثابت ہو گئی کہ تم اللہ کے اوپر کیا بولتے ہو، جھوٹ جو ہے نا بولتے رہتے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامۃ، اور وما ظن الذین، وعید ہے شک ثانی کے اوپر، کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، یوم القیامت، قیامت کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا، اور اس طریقے سے بعض بعد الموت نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہوگی. اللہ پر جھوٹ بولنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے ہو. تو کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور من گھڑت عقائد لیے ہوئے ہیں، من گھڑت اعمال لیے ہوئے ہیں، اور نسبت کرتے ہیں ان عقائد کے ان اعمال کے کس کے طرف، اللہ کی طرف. تو یہ اللہ پر افترا ہے. تو کیا خیال ہے ان لوگوں کا قیامت کے دن کے بارے میں، کہ قیامت کا دن آنے والا نہیں ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل والے ہیں لوگوں پر، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے ہیں. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، آپ جس شان میں ہو اور جس شان میں آپ جب کیا کرتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، اور قرآن مجید کے جس حصے کی تلاوت کرتے ہو، اور اسی طریقے سے آپ جامع عربی اسلم میں آڑ کر قرآن مجید کے درس میں بیٹھے ہو، تو کہتے ہیں کہ ولا تعلمون من عمل ولا تعملون من عمل، اور آپ جو بھی عمل کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، اچھا عمل کرتے ہو، برا عمل کرتے ہو، جس شان میں ہو، جس حال کے اندر ہو، اور جس شان کے اندر، جس حال کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، اور جو عمل کرتے ہو، الا کنا علیہ شہودا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر حاضر ہوتے ہیں، یعنی ہم اس وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کا عمل ہمارے سامنے ہوتا ہے. اذ تفیضون فیہ، جب آپ اس عمل کو شروع کرتے ہو، اور جس وقت آپ اس عمل کو ختم کرتے ہو، سارے جو ہے نا عمل کے دوران تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ تمہارے عمل کو جو ہے نا جانتا ہے، یہاں تک کہ دل کے اخلاص کو بھی وہ جانتا ہے. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، اور غائب نہیں ہے تیرے رب سے رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز، فی الارض زمینوں میں، ولا فی السماء آسمانوں میں، ولا اصغر من ذلک، رائی کے دانے سے چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ رائی کے دانے سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، ذرہ ذرہ اللہ کی کتاب کے اندر درج ہے اور اللہ کے علم میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بشارت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہے، دوست ہے، جو دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں، اپنے مرضی سے نہیں، لا خوف علیہم، آخرت کے بارے میں ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، آخرت کے حالات کے بارے میں ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، اور نہ دنیا کے بارے میں وہ کیا ہوں گے، غمزدہ ہوں گے. الذین آمنوا، جنہوں لوگوں نے ایمان لایا، اللہ کے اولیاء وہ ہے جنہوں نے ایمان لایا، وکانوا یتقون، اور دن رات کے ہر گھڑی ہر لحظے میں وہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، امید بھی کامل، خوف بھی کامل. یہ اللہ کے دوست. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کے اندر بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے ان کے ساتھ کیے ہیں جنت اور جنت کی نعمتوں کے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک الفوز العظیم، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جنت کا ملنا اور جنت کی نعمتوں کا ملنا. ولا یحزنک قولہم، ان العزت للہ، پیغمبر کے لیے تسلی ہے کہ کافروں کے باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہو. ان العزت للہ جميعا، عزت ساری کی ساری کس کے لیے، اللہ کے لیے ہے. وہ سمیع العلیم، وہ سنتے اور جانتے ہیں، ان کی ساری باتیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنی ہے اور سنتے رہتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، آپ غمزدہ نہ ہو. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. دلیل آخری نمبر 9, سنو اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمینوں میں ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا, کس چیز کی پیروی کرتے ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا, اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے. ان یتبعون الا الظن, یہ اتباع نہیں کرتے ہیں مگر کس کے, اپنے جو ہے نا بے سند خیالات کے اور عقائد کے. وانہم الا یخرصون, اور ان کے پاس نہیں ہے مگر قیاسی باتیں ہیں. هو الذی جعلکم اللیل لتسکنوا فیہ, دلیل عقلی نمبر 10, میں نے کہا تھا کہ سورت کے پہلے حصے کے اندر 10 دلائل عقلیہ جو ہے کیا ہوں گے, بیان ہوں گے, تو دلیل عقلی نمبر 10 آپ کے سامنے آ گئی. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہا, اللہ وہ ذات ہے, جعل بمعنى خلق, جعل الکلیات والجزیات, سلم کے اندر آپ نے پڑھا ہے خلق کے معنی میں ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا, لتسکنوا فیہ, تاکہ آپ اس میں آرام کریں, موبائل نہ دیکھیں, تاکہ اس میں آپ کیا کریں, آرام کریں. اور ہم اس میں کیا کرتے ہیں, فجر کے اذان تک موبائل دیکھتے رہتے ہیں, پھر جو ہے نا موبائل دائیں گر جاتا ہے بائیں گر جاتا ہے, تو میاں ایک جگہ پڑا ہے, بیوی دوسری جگہ پڑی ہے, بچے تیسری جگہ پڑے ہیں, اور چور آتا ہے, دادا یا جب گھر میں ہوتا ہے تو ظاہر فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے, وہ بےچارا دروازہ کھول کے نکل جاتا ہے, بیچ میں چور گھر میں داخل ہوتا ہے, سارے موبائل بکھرے پڑے ہیں فرش کے اوپر, وہ سمیٹ کے لے کے جاتا ہے. ایک میڈیکل رب تو مجھے بتا رہا تھا کہ میرے بہنوں کا بھائیوں کا سب کو موبائل چورایا لے کر گیا. میں نے کہا وہ کیسے, کہ والد نماز کے لیے گئے دروازہ کھلا تھا, چور آیا موبائل, ظاہر ہے ہم تو سب رات کو موبائل دیکھتے رہتے ہیں, سو جاتے ہیں تو موبائل گر جاتا ہے, دائیں بائیں موبائل یہاں پڑے یہاں پڑے یہاں پڑے, وہ آیا سب کو جمع کیا لے گئے اس طریقے سے, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تو رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے یہ پیدا کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے کچھ حصے میں آرام کرو, کچھ حصے میں عبادت کرو, کچھ حصہ اپنے گھر والوں کو دو. تو وہ گھر والوں کا حصہ بھی موبائل لے کر گیا, اللہ کا حصہ بھی موبائل لے کر گیا, اور جو آدمی کا اپنا حصہ تھا وہ بھی موبائل لے کر گیا. صبح ہوتے ہیں آنکھیں سوجی ہوئے, چہرہ جو ہے نا وہ سوجا ہوا ہے, ہر آدمی ایسا لگتا ہے جیسے کہ شراب کا نشہ جو ہے نا کیا ہوا ہو, وہ موبائل دیکھنے کی وجہ سے. جب نیند نہیں ہوتی پھر یہی ہوتا ہے, اور نیند کی کمی کی وجہ سے, یاد رکھے نیند کی کمی کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, نیند کی کمی کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اس لیے بچے کا دماغ کمزور ہوتا ہے تو وہ قوت پکڑتا ہے. ضروری ہے کہ چھوٹا بچہ اگر ہو تو 14 گھنٹے وہ کم سے کم آرام کرے, اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے اندر نیند کو بڑوں کے مقابلے میں زیادہ پیدا کیا ہے, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آرام کرے, تاکہ اس کے دماغ جو ہے نا وہ قوی ہو جائے, ذہن قوی ہو جائے. بچوں کو جو ہے نا, یعنی یہ جو ہم کرتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرتے ہیں, اسکول والے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے نصاب کے اندر بڑی بڑی کتابیں ہیں. بچہ چھوٹا ہوتا ہے, بستہ بڑا ہوتا ہے, یہ بچوں کے ذہن کی تباہی کا سامان ہے. ایسے لوڈ نہیں ڈالنا چاہیے بچوں کے اوپر, ان کو زیادہ جو ہے نا آرام جو ہے نا دینا چاہیے کہ وہ آرام کرے. اچھا, هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا تاکہ اس میں آپ آرام کرے, والنہار مبصرا, اور روشنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا دکھانے والا, اس میں سورج نکلتا ہے, روشنی جو ہے نا پیدا ہوتی ہے. پھر جو ہے نا آپ کو لیٹ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ چلے کاروبار کی طرف, منڈیوں کی طرف چلے, اور رزق حلال کمائے, اپنے بچوں کے لیے لے کر آئے, علم کے مجالس میں جائے, علم حاصل کرے, دین جو ہے نا وہ اس کے باتیں سیکھے, اور اس طریقے سے یہ سارے جو ہے نا یعنی دنیا اور آخرت کے فائدے کی چیزیں جو ہے نا وہ اکٹھا کرنا شروع کر دے دن کے اندر رات تک. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, یہ سب کچھ رات ہو یا دن ہو, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے کیا ہے دلائل ہے, لقوم یسمعون, اس قوم کے لیے جو ان دلائل سے فائدہ اٹھانے والی دلائل ہے, اس سے آپ اپنے رب کو پہچان سکتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے دلائل بھی ہے, اللہ کی وجود کے دلائل بھی ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ شکوا, انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا رکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, نصارہ کہتے تھے, یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور اس سے بڑا جرم کہتے ہیں کہ جو نیک جنات ہے وہ اللہ کا سسرال ہے اور یہ فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں. عقیدہ جب بگڑتا ہے تو پھر جو ہے نا کیا تباہی مچاتا ہے. سبحانہو, اللہ تبارک و تعالی پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس کی نسبت آپ اللہ کی طرف کرتے ہو. وہ اولاد سے پاک ہے, پاک ہے, سمجھے نا. وجوہ ترتیب, سبحانہو پہلا وجہ ترتیب. والغنیو, اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمینوں میں آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مملوک ہے, اس کو کیا ضرورت ہے بیٹھے گی. ان عندکم من سلطان بہذا, تمہارے پاس اس دعوی کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا جھوٹ کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذبا, آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ جو جھوٹ بولتے ہیں, جو افترا کرتے ہیں اللہ کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ جو ہے نا بولتے رہتے ہیں, اس کا انجام ذرا سنیے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذبا, جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں, لا یفلحون, ہرگز ان کو آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی ہے, یہ جنت سے محروم ہے. اور ظاہر جب جنت سے محروم ہے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. متاعن فی الدنیا, دنیا کے اندر چند دن جو ہے نا یہ کیا کریں گے, دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. ثم الینا مرجعکم, اس کے بعد انہوں نے مرنا ہے اور میرے طرف لوٹ کے آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید, اور پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون, ان کے کفر کی وجہ سے. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفا من کل داء. اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجری بک نستعین. اللہم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. خدایا رمضان کے تمام سعادتیں برکتیں نصیب فرما. خدایا قرآن مجید کے درس میں جو ہم شریک ہیں, مولا یا عز و جل شرکت کو اپنے برگاہ میں قبول فرما, مغفرت کا ذریعہ بنا. جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے یا رب العالمین سب کی مغفرت فرما. جو بیمار ہے یا رب العالمین سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. خدایا قرآن مجید کی نور سے ہمارے سنوں کو اور ہمارے بچوں کے اہل و عیال کے سنوں کو, دنیا بھر کے مسلمانوں کی سینوں کو اور دنیا بھر کے انسانوں کی سینوں کو خدایا قرآن مجید کی نور سے منور فرما. خدایا قرآن مجید کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. خدایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا طاعت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, معصیت سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. وہ سارے کے سارے خیر جو حضرت نے مانگے وہ ہمیں عطا فرما. ان تمام شرور سے اللہ جسے حضرت نے پناہ مانگی ہے ہماری حفاظت فرما. خدایا جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے اولاد ہیں خدایا ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. مولا یا عز و جل, جامعہ ہے اور جامعہ کی تمام شاخیں ہیں, بڑے جو ہے نا خرچے ہیں اور بڑے جو ہے نا مسائل ہیں, ایک مستقل کائنات ہے. مولا عز و جل اپنی مدد اور اپنی مدد ہمارے جامعہ کی طرف متوجہ فرما. خدایا تمام ضروریات غیب کے خزانوں سے پورا فرما. خدایا جو لوگ جامعہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اس طریقے سے جامعہ سے محبت کرتے ہیں اور جامعہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, خدایا سب کی محبت کو اور تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا جامعہ کے اندر ہونے والی سرگرمیاں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. خدایا ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما. خدایا یہ ساری سرگرمیاں جو ہمارے شیخ کی منہونی منت ہے مولایا عز و جل ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جی کہاں تک کل بات ہو گئی تھی؟ جی تصحیح کے دو قاعدے آپ کو کل سمجھائے. دیکھیں ضابطہ ایک ایسا چیز ہوتا ہے کہ آدمی پھر ضابطے کو دیکھا جاتا ہے, پھر وہ آگے اور چیزوں کو نہیں دیکھتا. آپ کو کل یہ بتایا گیا کہ بھائی جہاں کسر آ جائے تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب ایک فریق پر کسر ہو, یہی بات چل رہی تھی نا, تو پھر اس وقت آپ نے نسبت دیکھنا ہوگا کیا. اور نصب آپ کو سمجھائے گئے کہ نصب تو کل چار ہیں, کیا ہیں, چار نصب ہیں. ان چار نصبوں میں سے ہر ایک کے مطابق آپ عمل کرو گے. دو کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا, پھر یہ دو کو سمجھو, پھر اس کے بھی میں تھوڑا سا اجماری سمجھا دوں گا, وہ بالکل آسان ہے. وہ یہ کہ تماثل میں ضرورت نہیں پڑتی. کس میں تماثل, تو یہ کہ برابر برابر ہے نا, تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے. اور تداخل تماثل کے حکم میں ہے, اس کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے, کسر کی ضابطوں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو کیا رہ گئے ہمارے سامنے, ہاں جی, توافق اور تباین. تو آپ کو کل یہ بتایا گیا کہ اگر کسر آ رہا ہو اور تو اس وقت آپ قاعدہ نمبر دو میں یہ سمجھائے تھے کہ آپ پھر اس فریق, یعنی وہ جو روس ہے, جو فریق ہے, فریق سے مراد وہ رسا ہے کہ بھائی ہیں, بہنیں ہیں, زوجہ ہے, زوج ہے, یہ اس کو فریق کہتے ہیں یہاں تعبیر سے. اور حقیقت میں وہ کیا ہے, وہ رسا ہے نا, کیا ہے, وہ رسا ہے. تو وہ رسا اور یہ فریق, آپ کو ایک ہر ایک نظر پر نظر ڈالو. اگر توافق ہو, کیا توافق ہو, تو توافق میں جو وفق کی رؤوس ہوتا ہے, کیا یہ سمجھائے تھے نا, ہاں عرفان سمجھ میں آ رہا تھا, وفق کیا چیز ہوتا ہے, جو حسر قسمت ہم ریاضی میں کہتے ہیں, یعنی جتنے مرتبہ چھوٹ عادت بڑے کو ختم کرے, جتنے مرتبہ بڑے پر تقسیم ہو جائے, چھوٹے پہ تقسیم ہو جائے, تو وہ وفق کہلاتا ہے. جیسا چار تین چھ اور نو کا مثال سمجھایا تھا, تو یہاں تین دونوں کو ختم کرتے ہیں, چھ کو بھی تقسیم کرتے ہیں اور نو کو بھی کرتے ہیں, تو چھ کو تقسیم کرنے کے کو دو سے آئے گا, تین دونے چھ, تو یہ دو کو ہم وفق کہیں گے. اب بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اور اسی طریقے سے نو کو تین مرتبہ, کتنے مرتبہ, اس کو کیا کہیں گے, جی وہ وفق ہوگا. اب جس کا ہے اس کا نام دے دے, یہ بندے ہیں, یہ اس کے حصے ہیں, غور کرو, یہ بندے ہیں اور یہ اس کے حصے ہیں. اب ان میں توافق ہے, کیا ہے, اب دونوں میرے ہاتھوں کو دیکھیں, یہ بندے ہیں اور یہ اس کے حصے ہیں. چار لڑکیاں ہیں, چھ لڑکیاں ہیں اور نو اس کے حصے ہیں, ایسا بولو, کتنے, چھ لڑکیاں ہیں, نو اس کے حصے ہیں. تو اب کیا کرو گے, دونوں کے درمیان وفق ہے نا, کیا ہے, تو تین دونے چھ یہ لڑکیاں ہیں اور تین تینے نو, تو چھ لڑکیوں والا تقسیم ہے, اس کو وفق کے رؤوس کہیں گے, اور جو حصے ہیں ان کو کیا کہیں گے, زور سے بولو, وفق کے, ہاں بس یہ ضابطہ سمجھایا تھا, اس کو دوہرا دیا, اب دوسرا بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو آپ کو یہ بتایا کہ وفق کے رؤوس سے ضرب دینا ہوگا, سہام سے نہیں, کیا, یہ میں بار بار دوہرا رہا ہوں کہ تم نے وفق دے گا پھر ادھر والا اٹھا دیا, کون سا والا, سہام والا اٹھا دیا, تو معاملہ قانون غلط ہو جائے گا کیا, اگر ترتیب غلط ہو گیا تو ترتیب کو غلط نہ کرو. وہ وفق سہام ہے اور یہ وفق رؤوس ہے. اب وفق نہیں ہے, تباین ہے, کیا ہے, تباین ہے, اب کیا کریں گے, شاباش, تھوڑا نیچے بھی دیکھا کرنا. عبارت میں پڑھتا ہوں تو مجھے ترجمہ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اگر یہ قانون سمجھا ہو. والثالث ان لا تکون بین سہامہم و رؤوسہم. سراجی کا عبارت اس لیے پڑھتا ہوں کہ سراجی اداروں میں پڑھا جاتا ہے, وفاق کے نصاب میں شامل ہے, تو اس کے ضابطے بڑے مختصر جامع ہیں. تو اگر اس کے عبارت یاد رکھا جائے تو یہ قانون آدمی کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. اس کی جو عبارت ہے یہ قوانین ہے نا, کیا ہے بھائی, کتنا ہزار بارہ سو سال اس کی وہ گزر گیا ہے اور آج تک ہر جگہ صاحب نصاب میں شامل ہے. تو اللہ نے اس کو کتاب کو قبول کیا ہے نا. ہاں, اور پھر اس کی شرح شریفیہ جو ہے, کتنے کتابیں لکھی گئی ہے میراث پر, لیکن کچھ مصنفین کے خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی کتاب کو شرف حاصل کر لیتے ہیں. ہاں جی, تو یہ وہی کتاب ہے. تو میں جو آپ کو عبارت قوانین سامنے رکھتا ہوں, اس کو ایک جملہ تو ہوتا ہے اور وہ اگر آپ زبانی یاد کرو گے تو پھر آپ سے وہ قاعدہ نہیں بھولے گا, اور پھر آپ کو مثالوں سے سمجھانا خود بہت سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہاں آپ کو یہ بتایا کہ تیسرا یہ ہے کہ سیام روس میں موافقت نہیں ہے تو پھر کل روس کو اصل مسئلے میں ضرب دیا جائے گا. فرق تو ایک لفظ کا آ گیا, وہاں کیا تھا, وفق تھا, کیا تھا, اور یہاں کل روس ہو گئے. وہاں وفق سے اصل مسئلے میں ضرب دیتے تھے اگر اول نہیں تھا, اور یہاں کس میں ضرب دو گے, کل روس سے اصل میں ضرب دو گے اگر اول نہ ہو. اگر اول ہو تو بار بار میں بتا رہا ہوں کہ جب کسی مسئلے میں اول آتا ہے یا کسی مسئلے میں رد آتا ہے تو وہ اصل مسئلے کی پھر کاروائی ختم ہو جاتی ہے. پھر کاروائی کس سے کے ساتھ کرنی پڑے گی, اول یا رد کے ساتھ. تو یہاں تیسرا قاعدہ یہ ہوا, ایک ہی جملے کا سبق ہے کہ فَيُزْرَبُ, کیا ہے, تو ضرب دیا جائے گا کل عدد روس. کیا من انکسرت علیہم السہام, یہ تمیز ہے, قید ہے, احتراز ہے. کیا یہ تمیز, قید, احتراز ہے کہ بھائی جس پر کسر آ رہا ہے تو اس کا کل رؤوس اٹھا کر اصل مسئلے میں ضرب دے, اگر اولیاء ہو تو اصل کے بجائے اول میں ضرب دے, وہ تصحیح بنے گی. کیا بنے گی بھائی, یاد ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا کیا کہتے ہیں, اب بن, اب دیکھیں مسئلے کو نکالو, کوئی مشکل نہیں ہوگا اگر آپ ضرب دو گے. کیا ہے, کیا چیز ہے, کا اب بن و امن و خم سے بنات. کیا صورت حال ہے, ہاں نکالو, اب ہے, ام ہے, اور پانچ بناتے ہیں نا, اب ہے, ام ہے, خم سے بناتے ہیں نا. اچھا, تو اب کا بنات تو موجود ہے, کروائی خود لکھتے رہو, دو منٹ میں ہوتا رہے گا. مثال پہ اب تو موجود ہے نا, بنات موجود ہے, اب کو سدس دو, ماں کو سدس دو, اور اس کو سلسان دو, ان کو کیا دیں, سلسان دے دیں. ٹھیک ہے نا جی, سدس سدس سلسان, ایک نوا کے جمع ہو گئے. روز یہ ضابطہ ذہن میں لایا کرو. تو ہم مسئلہ کس سے نکالیں گے, چھ سے نکالیں گے. تو چھ سے نکالا, ایک ادھر دیا, ایک ادھر دیا, اور چار ادھر دے دیے. ٹھیک ہے, اب ہم نے دیکھا باپ ایک ہے, ایک بنڈل دو, ماں ایک ہے, بنڈل ایک دو, لیکن ادھر بنات خمس ہے, پانچ بنات ہیں, اور حصے کتنے ہو گئے, اب کسر آ رہا ہے. کیا بنات پانچ ہے اور یہ کیا ہو گیا, چار, کسر آ رہا ہے. جب کسر آ رہا ہے تو اب کیا کریں گے, آپ کا کسر کو دیکھنے کے بعد فوراً نسبت کو دیکھنا ہوتا ہے. یاد رکھو, کیا دیکھا ہو نا, تو ہم نے نسبت دیکھا, کیا تھا, چار اور پانچ, چار اس کے حصے ہیں, پانچ اس کا عدد ہے, تو چار اور پانچ میں کون سا نسبت ہے بھائی, مثل نہیں ہے, تداخل نہیں ہے, ہاں توافق نہیں ہے, تو پھر کون سی بات ہوگی یار, ایک ہی تباین تو رہے گی نا, تو یہ تباین ہے ہی, تو رف رشا بے ازداد ہے. چار نسبتیں ہیں, جب تین نہیں ہے تو چوتھا تو ہوگا, ہاں تو تباین ہے. جب تباین ہے تو اب آپ آگے یہ بتاؤ گے کہ بھائی یہ دونوں, یہاں کسر ایک فریق پر آ رہا ہے اور فریق اور اس کے سہام میں کیا ہے؟ ہاں تباین ہے تو کل روس کو اٹھایا جائے گا. کیا؟ کل روس کو اٹھایا جائے گا. اور کل روس کو اصل مسئلہ جو چھ ہے اس میں ضرب دیں, وہ چھ ہے اور یہ پانچ ہے, چھ کو پانچ میں ضرب دیں, تیس تصحیح ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ہاں اب تیس لکھو اور اس کے اوپر لکھو تستی تاور سواد تصحیح. کیا ہو گئی؟ تصحیح ہو گئی. اور تیس جو تصحیح ہو گئی تو اب اس تصحیح سے آپ کو حصے دینے کے میں نے ایک اور ضابطہ کر سمجھایا تھا, وہ ہر جگہ چلے گا. وہ کیا طریقہ تھا؟ مضروب سے ہر ایک فریق کے سہام حاصل کردہ حصے جو پہلے کس کو ملے تھے, جی کس سے ملے تھے؟ اصل مسئلہ یہ پوری ضابطے, یہ لڑکا سمجھ میں آ رہا ہے, اچھی بات ہے, اور بھی سمجھو ساری بات کو, پھر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ضابطہ ایک ایک لفظ یاد کرو. مضروب سے ان حص فریق کے حصوں میں ضرب دو جو ان کو ان ورثا کو اصل مسئلے سے ملے تھے, تو وہ حاصل ضرب اسی فریق کا حصہ ہوگا. کیا وہ کس کا حصہ ہوگا؟ اسی فریق کا. تو پانچ مضروب تھا, پانچ کو ایک میں ضرب دے, یہ باپ کا حصہ ہوا. کتنے سے ہو گئے؟ پانچ. اور پانچ کو پھر کس میں ضرب دے؟ یعنی ایک میں ضرب دے, وہ کس کا حصہ ہو جائے گا؟ ماں کا حصہ ہو جائے گا. اب چار میں ضرب دیں, ہاں تیس, بیس ہو جائیں گے. بیس حصے کس کے ہو گئے؟ یہ بنات کے ہو گئے. تو بنات پانچ ہے, حصے بیس ہے. پانچ کو بیس کو پانچ پہ تقسیم کرو, پانچ چھ بیس. کیا پانچ چھ بیس؟ بھائی بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ ضابطہ ہوا. کوئی ایک لفظ کا فرق مولانا نہیں ہے, صرف جب قاعدہ نمبر دو اور تین, یہ جو تصحیح کے قاعدے ہیں یہ حقیقت میں اس وقت جاری ہوتے ہیں جب وہ فریق اور ایک فریق کے سہام میں کسر آ رہا ہو. کیا ایک فریق کے سہام میں کیا رہا ہو؟ حسر آ رہا ہو, تو کیا اس وقت جاری ہوتے ہیں؟ کس طرح جاری ہوتے ہیں؟ تباین کی صورت میں تیسرا قاعدہ جو کل روح سے ضرب دینا پڑتا ہے, اور توافق کی صورت میں وف کی روح سے ضرب دینا پڑتا ہے. پورا فرق سمجھ میں آ گیا؟ فرق صرف ایک لفظ میں ہے. توافق ہو تو وف کی روح سے اٹھایا جاتا ہے, تباین ہو تو کل روح سے اٹھایا جاتا ہے. باقی سارا کروائی ہوئی ہے. کون سی کروائی ہے؟ اولیاء ہو اول میں ضرب دینا ہے, اول نہیں ہے تو اول نہیں ہے تو وفق سے کس کو ضرب دینا ہے؟ اصل مسئلے نا, یہ دونوں ضابطے یاد کرو. دیکھو اگر وف کے روح سے ضرب دینا ہے, کس سے دینا ہے؟ اصل مسئلے میں. اول ہو تو پھر کس میں؟ اول سے. اچھا دوسرا دیکھیں, یا زوج کیا ہے؟ زوج ہے اور ہاں جی زوج ہے اور خمسہ اخوات ہے, کیا ہے؟ ہاں زوج خمسہ اخوات لابن و امین, یہی ہے نا. ہاں تو زوج ہے, اولاد تو اس کا ہے ہی نہیں, اولاد تو نہیں ہے نا, تو پھر مسئلہ کس سے نکالا جائے گا نا؟ حصہ کتنا ہوگا اس کا؟ ہاں زوج کو کتنا دیا جائے گا؟ نصف. ٹھیک ہے. اور یہ جو اخوات ہیں, ہاں حقیقی بہنیں, ان کو کتنا ہے؟ اخیافی نہیں ہے, حقیقی ہیں. حقیقی بہنوں کا جو ایک سے زیادہ ہو کتنا ہے؟ سلسان. زور سے بولو. سرس نہیں ہے, سرس وہ ام والا ہوتا ہے, یہ سلسان اس کا ہے. تو اس صورت میں ایک نصف آیا اور ایک سلسان آیا, تو نوا اول کا کیا چیز بولو؟ نصف. نوا ثانی کے باس یعنی سلسان کے ساتھ جمع ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ جمع ہوا ہے تو کتنے سے ہوگا؟ چھ سے. چھ سے ہوگا, چھ میں سے نہیں سب سوچ کو دے دیں اور ان کو سوسان دے دیں. سوسان سے کم تو نہیں دے سکتے نا, تو سوسان دے دے کتنا ہوا؟ چار. تو چار جمع تین کتنا ہو گیا؟ ہاں سات. مسئلہ اولیاء ہے. کیا ہے؟ اولیاء ہے. تو چھ کے سامنے رکھو سات. کیا رکھو؟ سات اول آ گیا. اب ہم نے دیکھا زوج ہے اس کا نصف کوئی جھگڑا نہیں ہے. بہنیں کتنی ہیں؟ حقیقی بہنیں کتنی ہیں؟ ہاں پانچ ہے نا. پانچ بہنیں حصے کتنے آ گئے اس کو؟ چار. پھر وہی بات ہوگی, مثال تو وہی بنتا جاتا ہے. تو تباین ہے. جب تباین ہے تو فرق یہاں صرف اتنا ہے کہ پہلے آپ نے اولیاء نہیں تھا, آپ نے پانچ سے چھ میں ضرب دیا تھا. اب کیا دو گے؟ کس کو دو گے؟ پانچ کو سات میں ضرب دیں تو پینتیس تصحیح ہو جائے گی. کیا تصحیح ہو جائے گی؟ اب اس پانچ سے زوج کے حصے میں ضرب دو, یہ زوج کا حصہ تصحیح سے ہوگا. کیا تصحیح سے ہوگا؟ اور کیا دوسرا؟ اور پانچ کو پھر جو لڑکیوں کا حصہ ہے اس کو ضرب دے جو چار ہے تو وہ بیس ہو جائیں گے. زوج کا حصہ پندرہ ہوا, پانچ تین پندرہ نا, پندرہ ہو گیا. اور لڑکیوں کا حصہ کتنا ہو گیا؟ بیس. بیس جمع پندرہ برابر تقسیم ہوا کہ نہیں؟ یہ طریقے ہیں. آپ کو میں نے ضابطے دونوں سمجھا دیے. ایک فریق پر کسر آ رہا ہو تو آپ نے پھر کس سے ضرب دینا ہے؟ ہاں جی, پھر آپ نے ضرب دینا ہے, پہلے نسبت دیکھنا ہے. روس اور شہام کے درمیان اگر تباین کا ہو تو پھر کل روس سے ضرب دینا پڑتا ہے. کس سے دینا پڑتا ہے؟ اگر اول نہیں ہے تو اصل مسئلے میں اول ہے تو پھر بولو کس سے؟ بولو ہاں, پھر اول سے دینا پڑے گا. تو یہ ایک فریق کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب اور قاعدے ہیں. چلے تھوڑا آج پڑھا رہا ہوں, مثال اگر نہ سمجھے پھر کیسے سمجھا دوں گا. لیکن یہ باب ہے, سارا ضرب کا طریقہ ہے. مسئلہ نکالنے پڑتے ہیں. جن کو حساب آتا ہے تو فٹافٹ نکال دیتے ہیں. ہاں جن کو حساب نہیں آتا ہے تو میں جتنے مرتبہ بھی نکالوں تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ لہٰذا ان کے لیے پھر یہ طریقہ ہے, جن کو حساب نہیں آتا ہے تو پھر وہ جو دوسرا میں نے آج کل آپ کو بتایا جو کیلکولیٹر ہے کیا ہے, پھر اسی نسبت سے حصے نکالو. لیکن تقسیم نہ چھوڑو. میراث کی ایسی تقسیم اب عالمی دین ہے. اور بات یہ ہے کہ ہم اب فارغ ہوتے ہیں, علماء وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں بھائی مسئلہ سمجھائیں, آپ بالکل اپنے آپ کو کنارہ کش. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا. میراث کیسے نکالنے کی اپنے آپ کو عادت بناؤ. اور یہ آج کل جمع تفریق تو ضرب یہ تو میرے خیال میں ہر ایک طالب علم کو آنا چاہیے. وفاق نے بھی جو ہے نا حساب کو شامل کر لیا تو یہ کام آپ کریں. جی اب آگے مسئلہ جو ہے نا, یہ مسئلہ ایک سے بڑھ جاتا ہے مولانا. کیا مشکل نہیں ہے, صرف فرق یہ ہے کہ پہلے کسر ایک فریق پر آتا تھا, اب ایک سے زیادہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو پھر آپ نے سہام اور روس میں نہیں دیکھنا ہے. کیا بولو؟ اچھا نسبت تو پھر وہی ہوگی. جب وہ ایک فریق سے زیادہ ہو اور کسر ایک سے زیادہ ہے, اب پھر آپ نے پہلے مرتبے پر, تو وہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب جہاں بھی کسر آ جائے, چاہے ایک فریق پر ہو چاہے ایک سے زیادہ پر ہو, کسر تصحیح بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے نسبتوں کو دیکھنا ہوگا. نسبت کون کون سے؟ کیا؟ اچھا اب نسبت آپ نے روس میں دیکھا برابر ہے, یہ یہاں پہ روس روس میں دیکھنا پڑتا ہے. سہام میں نہیں دیکھنا پڑتا مولانا, کہاں دیکھنا پڑتا ہے؟ روس روس میں دیکھنا پڑتا ہے. اچھا جب نسبت دیکھا تو وہ تو تماثل تھا. کیا تھا؟ ایک صورت یہ ہے, سنو, کہ نسبت تماثل ہو. کیا ہو؟ تماثل ہو. اب مولانا اب میری طرف سارے خیال کرو. تماثل کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک فریق جو بہنیں وہ بھی تین ہیں مثلا, آگے جو کیا ہے بہنیں, ہاں بہنوں کے ساتھ مثلا زوجات سمجھے, جو نہیں عمام سمجھی بہنیں ہوں اور پھر بہنیں تو پھر لڑکیاں ہوں پھر تو بہنیں وارث نہیں ہوتی ہے نا, ایسا وہ لے لیتے ہیں. تو اگر ایسا ہے کہ آدمی کی سوجات ہیں تین, مثلا تین بیویاں ہیں اور تین لڑکیاں ہیں, تو وہ رسا میں سے جو زوجات ہیں وہ بھی تین ہیں اور جو لڑکیاں ہیں وہ بھی تین ہیں, تو تماثل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں, تو اب اتنا آسان قاعدہ آپ کو بتائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں مزید کچھ نہ کرو, کسی ایک سے اوپر کو ضرب دو تصیب بن جائے گی. نہیں سمجھ گئے بھائی, فرق آئے گا. اب یہاں تھوڑا سا حساب کی ضرورت ہے. یہ تین ہے, سات کو اگر اس تین سے ضرب دو گے تو 21 بن جائے گا, 10 کو اگر اس تین سے ضرب دو گے 30 ہو جائے گا, اگر اس والے تین سے ضرب دو گے پھر بھی کیا بنے گا؟ تین تو برابر ہے نا. جب یہ برابر ہیں تو یہ جس والے سے بھی ضرب دو گے حسر ضرب میں فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں فیضرب احد الاعداد, قانون کیا ہوا؟ یعنی تماثل کی صورت میں کسی ایک سے ضرب دینا پڑے گا. کیا؟ کسی ایک سے ضرب دینا پڑے گا. فیضرب احد الاعداد. اچھا, احد الاعداد میں ضرب دینے کے بعد پھر حصص کو تعین کرنے کے لیے بھی آپ نے وہی طریقہ کرنا ہے. تشیشی حصہ دیتے وقت پھر کیا کرو گے؟ وہی طریقہ جو بھی بتا دیا. کیا طریقہ ہے؟ مضروب میں سے حصوں کو ضرب دینا. کس میں سے؟ مضروب میں سے حصے ضرب دیں, اور مضروب تو تین, چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو ایک ہے, لہذا پھر فرق نہیں پڑے گا. خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کیا ہے, کسر دو فریق پر آ رہا ہو, کیا بولو؟ دو فریق پر آ رہا ہے, ہاں جی, ہاں, تو اور اس کے مابین جو ہے کسر آ رہا ہے, تو پھر ایک سے زیادہ ہے نا, ایک سے زیادہ ہے تو نسبت آپ نے دیکھا, نسبت تماثل تھا, تو کسی ایک سے اٹھا کر حسر مصر میں ضرب دے, وہ تصحیح بن جائے گی, اور پھر اسی مضروب سے ہر ایک فریق کے حصے کو ضرب دیں, وہ تصحیح والا حصہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ تداخل ہو. اب یہاں فرق ہے. کیا بولو؟ تداخل ہے. ہاں جی, ہاں, چھوٹے میں یہ یعنی چار قوانین ادھر ایک سے زیادہ میں ہے. جب ایک فری پر کسر آ رہا ہو تو وہاں تو آپ کو دو بتائے نا, دو اور تین. وہ پہلا والا تو صادق نہ ہونا تھا, سات قاعدے بتائے, حقیقت میں چھ ہیں. کیا ہے پہلا والا؟ تو یہ تھا کہ ادھر تصحیح کیا سربی حکم ہے, یعنی تصحیح کی ضرورت نہیں ہے. تو کل باب میں سات قاعدے بتائے ہیں, حقیقت میں چھ ہیں. کتنے ہیں؟ دو وہاں ہیں جہاں کسر ایک فریق پر آ رہا ہو, اور چار ادھر ہیں جہاں کیا ہو, ایک فریق سے زیادہ پہ کسر آ رہا ہو. آپ سمجھئے بات کو. جب ایک فریق سے کسر پہ زیادہ ہوگا تو پھر آپ نسبت دیکھو گے. اگر تماثل ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کسی عدد سے اصل مصر اول میں ضرب دے کر باقی کروائی ہوئی ہے. سمجھئے بات کو. اچھا, اگر تداخل ہو پھر, ہاں, اب یہ عبارت دیکھتے رہو نا, تمہیں بالکل آسانی ہو جائے گی. جب تداخل ہو فل حکم فیہا ان یضرب اکثر الاعداد. تماثل میں تو کوئی اٹھا ہو, ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے, بولو, ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے, اس میں کیا ہوگا؟ ہاں, اکثر الاعداد کا معنی سمجھو نا, جو بڑا ہے اس سے دے دے. اکثر سے مراد زیادہ, جو تعداد جو اکثر بڑا ہے پھر اس بڑے سے ضرب دینا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, تو بات یہ وہی ہے مولانا, میں اس کو مختصر کرنا چاہوں گا. چار ضابطے ہیں, جب ایک سے کیا ہوگا, ایک سے زیادہ فریق پر کسر آئے گا. میرے انگلیوں کو دیکھیں تو آپ کو چار قاعدے استعمال کرنے پڑیں گے. کتنے بولو؟ نسبتی بھی چار ہیں, اسی نسبت کی وجہ سے ضابطہ بنتا ہے. اگر تماثل ہوگا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی بھی ایک کوٹا ہو, تداخل ہو تو ہاں, تباین ہو تیسرا, تیسرا تباین میں نہ کیا ہے, توافق ہو, کیا بولو؟ اچھا سنیں, یہاں پھر تھوڑا کوشش آپ کو کرنا ہوگی. جب توافق ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے میں ضرب دے, بولو, ایک کے وفق کو دوسرے عدد, دوسرے فریق میں ضرب دیں, جو حسر ضرب آئے گا اس سے اوپر ضرب دیں. نہیں سمجھ گئے؟ جو وفق ہے دو کے درمیان, یہ روس ہے یہ روس ہے, ان میں یہ چھ بنات ہیں, اور کیا کہنا چاہیے, نہیں زوجات تو چھ نہیں ہوتی نا, توافق والا لے لیں, ہاں تین زوجات ہیں اور نو کیا ہے لڑکیاں ہیں. بھائی یہ ڈرامے ہوتی ہے, کیا ہوتے, کل کسی میں نے اخبار میں پڑھا یا کہیں پہ تو نہیں, کسی نیٹ کسی بھی دکھایا کہ بھائی ایک عورت کے 55 لڑکیاں ہیں. کتنا تو ہوگا بھائی, اگر 55 سال ہر سال لڑکی لا رہے ہو تو 55 سال تو نہیں لائے ہوں گی نا, اتنا تو لیکن یہ تو ڈرامے ہی ہوتے ہیں. ہاں یہ تو پھر زوج کے ہو جائیں گی, زوجہ کی تو نہیں بن جائیں گی نا, یہ پر تو غور تو کریں نا. اگر یہ تو کہہ دے کہ ایک آدمی کے, وہ تو ہو سکتا ہے کہ چار عورتیں ہوں, اس طرح تو ہو سکتا ہے نا, لیکن ایک عورت کے 55 تو بڑی مشکل والی بات ہے نا, لیکن یہ ڈرامے بھی ہوتے. 12 لڑکیاں تو 9 ہو سکتی ہے نا, کیا تو لڑکے تو اس طرح, جب دونوں فریق ہیں اس میں جب توافق ہو تو ایک کے وفق اٹھاؤ اور کل میں ضرب دو. نہیں سمجھ رہے ہو؟ اوپر ڈائریکٹ ضرب نہ دیں, پہلے کس میں دیں؟ دونوں میں سے آپس میں ضرب دیں. ایک 6 ہے ایک 9 ہے, تو 6-9 میں نہ دیں بلکہ ایک کا وفق اٹھاؤ, چاہے 3 وہ اٹھائے چاہے 2 یہ اٹھائے, فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ 6 کا وفق تو مثلا 2 ہے, اس 2 میں 9 میں ضرب دے 18 ہو گیا, ہو گیا نا. اب اگر دوسری طرف کہتے ہو کہ اس کا وفق اٹھاؤ, اس کا وفق کیا ہے؟ 3 ہے. کیا ہے؟ 3 ہے. کس میں ضرب دیں؟ 6 میں ضرب دے, تو پھر کیا بن گیا؟ 18 ہو گیا نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ فیضرب وفق احد الاعداد, کسی ایک کا وفق دوسرے کے کل میں ضرب دو, جو بھی آ جائے گا اس سے اوپر اثر مسر میں ضرب دیں. نہیں سمجھ گئے؟ ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں عرفان, نہیں آیا؟ جب تم نکالو گے نہیں, ایسا نہیں ہوگا, شام کو بیٹھو نکالو, یا پھر میں کر ایک مسئلہ نکالوں گا, تو یہ باپ میں نے آج ضابطوں کو پورا کرنا ہے. دیکھیں قصر ایک فریق سے زیادہ ہے, کیا ہے بولو؟ تو میں آپ نسبت دونوں فریقوں میں دیکھو گے نا, یہ سمجھا رہا ہوں. کس میں دیکھو گے؟ دونوں فریقوں میں دیکھو گے نا, تو چار ہی صورتیں سامنے آئے گی, اس لیے ضابطے بھی چار ہو گئے. یا تو دونوں کے درمیان کون سا ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2 تداخل ہوگا, تباین ہوگا. ہاں اگر تماثل ہے تو کوئی ایک اٹھاؤ, ٹھیک ہے. اگر تداخل ہے تو کیا بتایا؟ بڑے والے سے ضرب دے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ڈائریکٹ جائے گا اوپر. اگر کیا ہے, تباین ہے, نہیں توافق ہے, یہاں میں بتا رہا ہوں کہ ایک کے وفق کو دوسرے عدد میں ضرب دو, یعنی دوسرے فریق میں ضرب دو, جو حاصل ضرب آئے گا اس سے اوپر اثر میں ضرب دیں. ہو گئی بات؟ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی نا. اچھا اگر تباین ہے, کیا تباین ہے؟ تباین کا معنی کیا ہے؟ تباین کا معنی ہے کہ بھائی دونوں میں تضاد ہے. دونوں میں کیا ہے؟ اب پھر بات وہی بنے گی, یہ کل دوسرے کل میں ضرب دیں, ان کا آپس میں ضرب دیں, اور پھر اس کو اٹھا کو اصل مسئلے میں ضرب دیں. نہیں سمجھ گئے؟ آ گئی کچھ بات سمجھ میں؟ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ سیرہ جی رکھا ہے، اس لیے رکھا کہ آپ کو اس کے عبارات بھی سمجھ میں آ جائے گا. اب میں اس کے چاروں کے میں آپ کو عبارت پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ، میرے خیال میں بالکل پکا سمجھ میں آئی جائے گا. پھر مثالیں جو اس نے دی ہے اس کو تھوڑا آپ لوگ آج کوشش کریں کہ مسئلہ نکالیں، انشاءاللہ نکال دو گے، پریشانی نہیں ہوگی. دیکھیں کیا کہتے ہیں، عوام الربا فہد ان یکن القصر فتح او اکثر. آ گئی بات، جب قصر ایک سے بڑھ گیا چاہے دو ہو چاہے جی، ولیکن بین اعداد روح سے مماثلہ، مگر مماثلہ تو اس میں حکم یہ ہے کہ عہد العداد میں ضرب دیا جائے گا. کس میں بولو؟ ہاں جیسے مثالیں. دوسرا یہ ہے کہ تداخل ہو تو فل حکم فیہ، یہ قانون ہوتا ہے جو لگایا. عبارت میں کہا گیا کہ فل حکم فیہ، یہ ضابطہ اور قانون ہے، تو حکم اس میں یہ ہوگا ضرب اکثر العداد فی اصل مسئلہ. کیا کرو گے؟ ہاں جی اصل مسئلہ میں. اچھا اور تیسرا کیا ہے؟ توافق. ہاں کہاں چلا گیا؟ توافق تو ہو گیا. ہاں وفق سار اس طرح چلتے جائیں. وہ رابع کیا ہے؟ ان تکون اعداد متباینا، تو بینو فل حکم فی یضرب فی جمیع الثانی، یہ فرق ہے. یہ تین عدد ہے سب میں تباین ہے، اس کو دوسرے میں ضرب دے، یہ حسر ضرب تیسرے میں دے. جب یہ سب آپس میں ضرب دے دیا، اب وہ جو کیا ہے حسر ضرب ہے، آپس میں ضرب دینے کے بعد جو عدد آتا ہے اس کو حسر ضرب کہتے ہیں. جیسا دو اور دو کیا بن گیا؟ چار. چار کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حسر ضرب ہوا. دو اور چھ بارہ ہو گیا نا، یہ حسر ضرب ہوا. تین اور چھ اٹھارہ ہوا، یہ حسر ضرب ہوا. تو اس حسر ضرب سے آپ ضرب دے دیں اوپر والے کو، چاروں کہہ دیا گئے. ایک میں اپنی تماثل میں کوئی بھی اٹھانا ہوگا، تداخل میں بڑے کو اٹھانا ہوگا، تباین میں نہ توافق میں وفق کو جی دوسرے کو ضرب دے کے اٹھانا ہے، اور تباین میں کل کا کل میں ضرب دے کر جب تک کاروائی ہو جائے تو اوپر اٹھانا پڑے گا. نہیں سمجھ گئے؟ ہاں یہ چھ قاعدے اصل میں تھے. دو وہاں جاری ہوتے ہیں تصحیح میں جہاں قصر ایک پر آتا ہو، وہاں طریقہ الگ ہے. وہاں چاروں نسبتوں میں سے اس فریق اور سہام میں نسبت دیکھنا پڑتا ہے، اور جب ایک سے بڑھ جائے تو یہ چاروں قاعدے کام آئیں گے. لیکن وہاں پھر نسبت نیچے سہام کی طرف نہیں جاؤ گے، کیا ہوگا؟ یعنی آپس میں نسبت فریق فریق کا نسبت دیکھنا پڑے گا. تو ان چاروں میں سے تو ایک ہوگا، یا تو کیا ہوگا، تباین ہوگا، یا تماثل ہوگا، تداخل ہوگا، توافق ہوگا. تو ہر ایک عذاب تو بتا دیا کہ تماثل میں فرق نہیں پڑتا، کسی ایک سے بھی دو، تداخل میں وفق سے دے دو. ہاں کیا بولو؟ نہیں تداخل میں تو تداخل میں بڑے سے دینا پڑتا ہے، ہاں بڑے اکثر و عدد سے دینا پڑتا ہے، اور توافق میں وفق کو اٹھانا پڑتا ہے، اور تباین میں کل کو کل میں اٹھانا پڑتا ہے. نہیں سمجھ گئے؟ بس آج یہ کافی ہے. اور تمہارے ذہن میں کچھ ظاہر ہے کہ یہ تو سب ضرب ہے نا، حسر ضرب تقسیم ہے، یہ تو روا کو آتا نہیں ہے. جس کو تھوڑا بہت ضرب ہے وہ اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ نکال بھی دو گے، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. دعا کرے اللہ تعالیٰ جل جلالہ میں سن. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت. بس